हिजबुल्लाह लबनान के सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन नसरुल्ला ने अल आलम टीवी को एक इंटरव्यू दिया। ये इंटरव्यू मुकम्मल उर्दू जबान में और डबिंग के साथ आपकी खिदमत में पेश है। अलबलाग इदारे फरोगे सकाफत इस्लामी पाकिस्तान।
नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। हम जनाब सैयद हसन नसरुल्ला, सेक्रेटरी जनरल हिजबुल्लाह लिबनान के इंतहाई मशहूर हैं कि उन्होंने हमें वक्त दिया। आज हमारे इंटरव्यू की गुफ्तगू का मरकज़ इनकलाबी इस्लामी ईरान के 43 साल बाद दुनिया बिलखसूस खित्ते के ताज़ा तरीन हालात से मुतालिक है। जनाब सैयद हसन नसरुल्ला, मैं इस मुलाकात के मौके पर ईरान में इस्लामी इनकलाब की फतह की सालगिरह की मुनासबत से सवाल के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। आप इस्लामी इनकलाब की फतह की 43वीं सालगिरह किस जज्बे के साथ और किस माहौल में मनाएंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अहलन वसहलन बिकुम।
सलाम अर्ज करता हूँ और आपको खुशामदीद भी कहता हूँ। फितरी तौर पर जमहूरी इस्लामी ईरान के इनकलाब की सालगिरह के मौके पर इंसान खुशी और मुसर्रत के जज्बात से लबरेज होता है। मुझे याद है कि 1979 में पूरी दुनिया, दोस्त और दुश्मन सब, पेरिस में इमाम खुमैनी कुद्दसा सिर्रहू की तहरीक के बारे में जानना चाहते थे। और मेरा ख्याल है कि जब वो हवाई जहाज़ में फ्रांस से तहरान की तरफ सफ़र में थे, लाखों लोगों के दिल इमाम खुमैनी के साथ थे। ज़मीन और आसमान के दरमियान उनके दिल भी इमाम खुमैनी के हमरा सफ़र में थे। और कई तरह के सवालात इंसान के जहनों में उठ रहे थे कि क्या इमाम खुमैनी तहरान के हवाई अड्डे पर पहुंच भी पाएंगे या नहीं, क्या जहाज़ बाहिफाजत पहुंच पाएगा, आगे क्या होगा। इस्लामी इनकलाब की कामयाबी की सालगिरह हमेशा इन एहसासात, यादों और लाजवाल कुर्बानियों को याद करती है। लिहाजा तहरान के हवाई अड्डे पर इमाम खुमैनी की आमद के बाद जो खुशी हासिल हुई वह नाकाबिले बयान है। लाखों लोगों का अजीम फ़कीदुल मिसाल खैर मकदम जो पूरी तारीख में मुनफरिद और बेमिसाल रहा है, और बहिश्ते ज़हरा में शहदा की कब्रों के दरमियान इमाम खुमैनी की तकरीर और इनकलाब की फतह के ऐलान तक रूनमा होने वाले वाक़यात हकीकत में अय्यामुल्लाह अकबर की सबसे वाज़े और अहम मिसालों में से एक हैं। जब हम अय्यामुल्लाह के बारे में बात करते हैं तो ये दिन खुदा के सबसे शानदार दिनों में से एक हैं। जब इंसान उस दिन को याद करता है तो वो हमेशा खुशी, मुसर्रत और मुस्तकबिल की उम्मीद को महसूस करता है। ये हमारे जज्बात हैं, जैसा कि इनकलाब से मोहब्बत करने वाले सारे लोगों के जज्बात ऐसे ही हैं।
जनाब हसन नसरुल्ला, इमाम खुमैनी के ज़माने से लेकर आयतुल्ला खामनेई के ज़माने तक ईरान में क़यादत की खसूसियात वाज़े और नुमाया रही हैं। बहुत सी खसूसियात हैं जो इनकलाब ने अब तक एक मुसलसल फ़र्ज के तौर पर उसे बाकी रखा है। आपकी राय में ईरान की क़यादत की सबसे वाज़े खसूसियात क्या हैं जिन्होंने ये अहम मकसद हासिल किया है?
चाहे हम इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात करें या हम आयतुल्लाहुल उज़्मा इमाम खामेनेई दामत बरकातुहु के बारे में बात करें, तो कुछ नुमाया खसूसियात हैं। यानी हम सबसे पहले एक फ़कीह से रूबरू होते हैं जो फ़िक्ह, इज्तिहाद, इल्म के आला दर्जे के हामिल हैं और इस्लामी उलूम और इस्लामी कानून में महारत रखते हैं। और इससे पहले कि हम उनके फ़कीह होने के बारे में बात करें, हमारा वास्ता एक मोमिन इंसान से है जो ईमान, तकवा और परहेजगारी का हामिल इंसान है और इलाही तकवा रखता है, सिवाय खुदाए सुबहान व मतआन के किसी से नहीं डरता। वो फ़िक्ह की आला मंजिल पर पहुँचे हुए हैं और एक आलिम और मुफक्किर होने के नाते एक अक्लमंद और बहादुर इंसान है। इस सतह पर तदब्बुर और जुरत वो सबसे अहम खसूसियत है जो रहबर इनकलाब की होनी चाहिए। एक स्ट्रेटेजिक वर्जन या सोच, तारीखी पस मंजर और एक वसी उफुक दूसरी खसूसियात में से है जो एक रहबर में होनी चाहिए। उसकी नज़र सिर्फ अपने शहर या मुल्क पर ही नहीं होती बल्कि वो हमेशा पूरी दुनिया की तरफ देखता है। यानी अपने नज़रियाती पस मंज़र, ईमान और इल्म के साथ वो सख्तियाँ बर्दाश्त करने की बड़ी ताकत रखता है, कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है और उनके पास वसी तजुर्बा है। हम इन कायदीन की बात कर रहे हैं जिनके पास बहुत गहरा तजुर्बा है। جو صرف تجربے اور یا علم کے مطالعے کا نتیجہ نہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ امام خمینی کی شخصیت اور امام خامنائی کی شخصیت, آج تک انقلاب کی کامیابی اور اسلامی جمہوریہ ایران کی تشکیل, نیز اس نظام کے استحکام اور اسلامی جمہوریہ ایران کی ترقی میں اہم ترین عوامل میں سے ہیں.
یقیناً قیادت نے ایران کے دشمنوں کو اس قدر پریشان کر رکھا ہے کہ ایک سیہونی جنرل نے کہا ہے, جو چیز ہمیں سب سے زیادہ خوفزدہ کرتی ہے وہ دینی قیادت کا کرشمہ ہے, اور اس کی مراد ایران کے موجودہ رہبر ہیں. آپ کی رائے میں ایران آج 43 سال بعد دنیا میں کس پوزیشن پر ہے؟ خطے میں اس کا کیا مقام ہے؟ اس ایران کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو 43 سال تک پابندیوں میں گھرا رہا اور اس کے باوجود اب اس مقام پر پہنچ چکا ہے؟
اس مسئلے کو کئی طریقوں سے جانچا جا سکتا ہے. نمونہ ہونے کے لحاظ سے آج اسلامی جمہوریہ ایران, جو ایران میں برپا ہونے والے عوامی اسلامی انقلاب کا نتیجہ ہے, عالم اسلام, تیسری دنیا اور پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ عمل ہے, خاص طور پر ایک ایسے ملک کے لیے جس کے پاس حقیقی خود مختاری ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمیں تیسری دنیا میں خود مختاری, سیاسی استحکام اور آزادی کا مسئلہ ہے. یہ نعرے بہت سے ممالک اور بہت سی قوموں کے لیے لگائے جاتے ہیں, لیکن عمل درآمد کے وقت اور حقیقی دنیا میں معاملہ مختلف ہے. بہت سے لوگ خود مختاری کی بات تو کرتے ہیں جبکہ دوسری جانب سفارت خانوں سے وابستہ ہوتے ہیں. بہت سے لوگ آزادی کی بات کرتے ہیں جبکہ بیرونی ممالک پر انحصار اور بھروسہ کرتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں. بیرونی ممالک کے مفادات کو اپنے ملکی مفادات پر ترجیح دیتے ہیں. آج جب ہم ایران کو اس زاویے سے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایران ایک مکمل خود مختاری اور حقیقی آزادی کا حامل ملک ہے. ایران ایک مکمل آزاد ملک ہے, اور جو ایران میں حکومت کر رہا ہے وہ ایرانی عوام ہے. عوام ہیں جو رہبر کو منتخب کرتے ہیں, لوگ ہیں جو صدر کا انتخاب کرتے ہیں, یہ لوگ ہیں جو پارلیمنٹ کے ممبران کو منتخب کرتے ہیں, اور یہ عوام ہیں جو مجلس خبرگان رہبری کے اراکین اور سٹی کونسلز کے نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں. اسی طرح بہت سے انتخابات ہیں. ایران میں ایک حقیقی عوامی حکمرانی ہے. دوسری طرف ایک مثال کے لحاظ سے بھی دلچسپ تجربات کی بنا پر ہم ایک اسلامی ملک سے روبرو ہیں, جبکہ عالم اسلام میں تمام ممالک کو اسلامی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں اکثریتی آبادی مسلمان ہے اور بچے مسلمان والدین کے ہاں پیدا ہوتے ہیں. اس لیے یہ ملک ایک اسلامی ملک ہے. تھوڑی سی رعایت کرنے سے یہ ایک اسلامی ملک کی تعریف بن جاتی ہے, اس معنی میں کہ اسلام کے نام پر حکومت قائم کرتے ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران میں روز اول سے اور امام خمینی کے زمانے سے لے کر اب تک امام خامنائی کی قیادت کے ساتھ ساتھ حکام, اداروں, اشرافیہ اور عوام الناس کی طرف سے مسلسل کوششیں کی جاتی رہی ہیں کہ ایک اسلامی نظام قائم کیا جائے, حقیقی اسلامی حکومت. یقیناً نہ تو امام خمینی اور نہ ہی امام خامنائی نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ایران میں ہے وہ اسلام کا مکمل نفاذ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم دین اسلام کے نفاذ کے لیے پورے اخلاص کے ساتھ ہر ممکن کوشش کریں گے اور کوشش کر رہے ہیں, اور ہم اسلام کو نافذ کریں گے. ہم ایک حقیقی اسلامی ملک کو پوری دنیا میں ایک رول ماڈل کے طور پر متعارف کرائیں گے. لیکن دوسری طرف جب سیاسی جائزے کی بات آتی ہے تو اب آپ کو ایک عظیم اور طاقتور علاقائی طاقت کا سامنا ہے, اور یہ صرف میری بات نہیں بلکہ پوری دنیا ایک عظیم علاقائی طاقت کے طور پر ایران کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے. ایران خطے کے مسائل میں اثر و رسوخ اور اپنی موجودگی کے ساتھ عالمی سطح پر اہم فیصلوں میں بھی شامل ہے. ان تمام معاملات کے باوجود اسلامی جمہوریہ ایران نے ان مسائل پر قابو پا لیا ہے. اسی طرح جب ہم ایران کو ترقی کے لحاظ سے دیکھتے ہیں, شاہ کے دور میں 1978 اور 1979 میں ایران اور آج کے ایران کے درمیان سائنس, ٹیکنالوجی, یونیورسٹیوں, اندرون ملک اور بیرون ملک طلبہ کی تعداد اور سائنسی خصوصیات میں انفراسٹرکچر اور ہوائی اڈوں, بندرگاہوں, شاہراہوں, ہاؤسنگ سوسائٹیز, شہری ترقی اور نہ جانے کیا کیا, اعلیٰ مالیاتی پیش رفت اور خود کفالت اور زراعت, صنعت و تجارت, فوجی سند اور فوجی طاقت کے موضوع میں ہمیں بہت واضح اور قابل غور فرق نظر آتا ہے۔ میں نے انقلاب کی کامیابی کی 40ویں سالگرہ کے موقع پر تقریر کی، اور اپنی 1.5 گھنٹے کی تقریر کے دوران میں نے وہ معلومات اکٹھی کی جو ایرانی ذرائع سے نہیں بلکہ اقوام متحدہ سے حاصل کی گئی تھیں، جن میں ایران کی ہر سطح کے بارے میں معلومات تھیں، سائنسی، تکنیکی، اور وہ مقام جو اس نے دنیا میں حاصل کیا ہے۔ آج جب دنیا ایران کے بارے میں بات کرتی ہے تو جوہری مسئلے پر اور جوہری مذاکرات اور خطے کے سیاسی مسائل پر بات کرتی ہے، لیکن ان برسوں کے دوران ہمیں اسلامی انقلاب کی مثال پر بات کرنی چاہیے۔ اسلامی نظام اور اسلامی انقلاب کے بارے میں بات کریں، اور کس طرح عقلمند اور بہادر قیادت نے ایران کو ترقی دی، اور ایران تمام معاملات میں کس مقام پر پہنچا، اس مسئلے کی وضاحت میں کافی وقت درکار ہے، لہذا ہم یہاں پر چند نکات کے ذکر پر اکتفا کرتے ہیں۔
بہرحال جناب حسن اسلہ، آپ نے فرمایا کہ اس حوالے سے بہت سے معاملات ہیں اور پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن آج ہم ایران کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑی دشمنی میں ہے۔ امریکہ ان دشمنیوں میں سر فہرست ہے، اور جیسے کہ امام خمینی نے فرمایا کہ ہماری تمام مشکلات امریکہ کی طرف سے ہیں، اور رہبر معظم انقلاب اسلامی اور ایران کے تمام حکام امام خمینی کی اس بات پر تاکید کرتے ہیں، لیکن میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا امریکہ کی ایران کے ساتھ یہ دشمنی اسلامی انقلاب کے عقیدہ نظام اسلامی کے ساتھ ہے، یا یہ دشمنی ایک دن ممکنہ امریکی مفادات کے حصول کے ساتھ ختم ہو جائے گی؟
آپ اصل مسئلے کی طرف توجہ کریں۔ شاہ کے زمانے میں ایران پر امریکہ کی حکومت تھی، یہ درست ہے کہ شاہ اور شاہ کی حکومت موجود تھی، لیکن اس وقت ایران میں، جس کی آبادی 30 سے 35 ملین تھی، وہاں 60,000 سے زیادہ امریکی مشیر موجود تھے، یعنی امریکی مشیر سلامتی، فوج، تیل، نقل و حمل، ہاؤسنگ سوسائٹیز، معیشت، مالیات، ثقافت وغیرہ تمام شعبوں میں موجود تھے۔ ایران کا اسلامی انقلاب آیا، اور آپ نے دیکھا کہ ایک انقلابی ایران نے کیا کیا۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ امریکہ کی پوزیشن کیا تھی۔ ایک ایسے ملک میں جس پر امریکہ کا غلبہ تھا، اس نے اس کی دولت، تیل، گیس کو لوٹا، اور جس طرح چاہا حکومت کی۔ اس نے کئی سالوں تک ان کی نظریاتی، ثقافتی اور فکری شناخت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ وہ مغربیت جسے شاہ اور اس کے والد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ہم جانتے ہیں کہ شاہ امریکہ کا نوکر تھا، اور وہ خطے میں امریکی و صہیونی مفادات کا دفاع کرتا تھا، اور وہ خلیج فارس میں ایک تھانے دار تھا، اور خلیج فارس کے تمام ممالک اس سے خوف زدہ تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اور ان کے ساتھ انقلابی عوام تھے۔ چنانچہ انقلاب اسلامی ایران کے نظام نے آ کر اس نظام کا تختہ پلٹ دیا، اس کرائے کے سپاہی اور 60,000 مشیروں کو باہر نکال کیا، یعنی شاہ نہ صرف اس نظام کو نہیں بچا سکا بلکہ امریکی مشیروں کی بھی حفاظت نہیں کر سکا۔ امریکہ اور اسرائیل شاہ کے ساتھ ہی ایران چھوڑ کر نکل گئے۔ چنانچہ اسلامی انقلاب نے اسرائیل سے تعلقات منقطع کر دیے، اسرائیلی سفارت خانہ بند کر کے فلسطین لبریشن فرنٹ کے حوالے کر دیا۔ فلسطین کو ایک سفارت خانہ مل گیا جو ابھی تک فعال ہے۔ ہاں، امریکہ مکمل طور پر ایران کو چھوڑ کر نکل گیا، یعنی امام خمینی کے بقول انہوں نے ایران میں امریکی ہاتھ کاٹ دیے۔ بہر صورت امریکہ کو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم نماز ادا کریں یا نہ کریں، روزہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ امریکہ اس اسلامی نظام کے خلاف ہے، جو اسلامی نظام چاہتا ہے کہ اس کا ملک اور اس کے عوام آزاد ہوں اور ان کے اپنے فیصلے ہوں، اور اس کی دولت کو لوٹنے کی کسی کو اجازت نہ ہو۔ لیکن جو اسلام نماز پڑھتا، روزہ رکھتا اور حج پر جاتا ہے، لیکن قبضے کے سامنے، غنڈہ گردی کے سامنے، زور زبردستی کے سامنے خاموشی اختیار کرتا ہے، یا قابض سے سمجھوتا کرتا ہے، یا امریکی تسلط کے سامنے سر تسلیم میں خم کرتا ہے، امریکہ کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ وہی اسلام ہے جس کو امام خمینی نے امریکی اسلام کہا ہے۔ امریکی اسلام یہ کہ امریکہ کو ان چیزوں سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ روزہ رکھیں یا نماز پڑھیں یا حج پر جائیں، بلکہ ہر سال حج پر جائیں۔ امریکیوں کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ انہوں نے امریکہ میں مساجد تعمیر کر رکھی ہیں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن فلسطین، قدس، اپنا ملک، اپنی قوم کے وسائل اور اپنی امت اور اپنے فیصلے کرنے میں آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کیا آپ ان کے اعلی کار ہیں؟ کیا آپ ان کے پیروکاروں میں سے ہیں؟ یا تم اللہ کے بندے ہو؟ جو اسلام آپ کو اللہ کا بندہ بناتا ہے وہ یقیناً امریکہ کے لیے ایک مسئلہ ہے, اور یہی وہ اسلام ہے جو انقلاب اسلامی کی شکل میں ایران میں کامیاب ہوا. وہ امریکی اور برطانوی روایت کے وارث ہیں, اور انگریزوں کو بھی گزشتہ برسوں میں کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ یہ تحریک اسلامی ہے, سیکولر یا مارکسیسی ہے. نماز پڑھتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں, ان کا ان مسائل سے کوئی تعلق و واسطہ نہیں تھا. ان کے لیے اہم یہ ہے کہ تسلط و قبضہ, استعمار و استکبار اور جبر کے معاملے میں آپ کا کیا موقف ہے. حقیقی اسلام آپ کو کسی بھی جبر و تسلط, قبضہ اور استکبار کے خلاف کھڑا کرتا ہے. ہر ظلم, تسلط, جبر و استبداد اور استکبار کے مقابلے میں جد و جہد, قیام اور مزاحمت کرنے کا کہتا ہے, اور یہ اسلام یقینی طور پر ان مسائل کے خلاف ہے. یہی وہ اسلام ہے جس پر امام خمینی اور ایرانی قوم کا ایمان تھا, اس لیے کھڑے ہوئے اور 1979 میں کامیابی حاصل کی.
یعنی جب تک ایران میں اسلامی نظام موجود ہے, امریکہ سے اس کی دشمنی کبھی ختم نہیں ہو سکتی.
آپ دیکھیے کہ ذرا ایران کے اندر کچھ لوگ غیر ملکی میڈیا کی کوششوں سے معاملے کو الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فلسطین اور بیت المقدس کے لیے ایران کی حمایت ہی ایران سے دشمنی کی واحد وجہ ہے. میں کہتا ہوں کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ایران میں اسلامی نظام ایک آزاد اور خود مختار نظام ہے, اور ہتھیار ڈالنے کو برداشت نہیں کرتا, اور امریکہ کا اعلی کار نہیں ہے. وہ کسی کو اجازت نہیں دے گا کہ اس کی دولت کو لوٹ لیں. جب تک ایران میں اس کا یہ نظام, یہ قیادت موجود ہے, ایرانی عوام کا مضبوط آزاد ارادہ اور آزادی, غیرت, اپنے وسائل کا استعمال اور متکبروں کو دولت لوٹنے سے روکنا باقی ہے, تب تک یہ دشمنی جاری ہے.
امریکہ نے صدام کے ذریعے ہر قسم کے فوجی ہتھکنڈے اپنائے, اہم قائدین کو قتل بھی کیا, محاصرہ اور پابندیاں لگائیں, لیکن ناکام رہا. اس شکست کے باوجود دشمنی کا سلسلہ جاری رکھا. آج ہمیں امریکی صدر کی طرف سے دھمکیوں کا سامنا ہے. امریکہ اور امریکی محکمہ خارجہ ایران سے نپٹنے کے لیے غیر سفارتی آپشنز کی بات کر رہے ہیں. کیا آپ کے خیال میں یہ امریکی فوجی دھمکیاں حقیقی ہو سکتی ہیں, اور امریکہ ایران کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے؟
موجودہ امریکی انتظامیہ کے ہوتے ہوئے ایسا بظاہر ناممکن نظر آتا ہے, البتہ یہ کبھی بھی ممکن ہو سکتا ہے, اور ٹرمپ کے دور میں اس کا بہت زیادہ امکان تھا. ٹرمپ نے جنگ کی دھمکی دی اور علاقائی مسائل کو جنگ کے قریب دھکیل دیا تھا, لیکن پھر جنگ کی طرف نہیں گئے, اور اس امریکی حکومت کا جنگ کی طرف جانے کا امکان نہیں ہے. جنگ کی بات ہمیشہ نفسیاتی جنگ کے لیے اور ایران پر دباؤ اور دھمکیوں کے لیے ہوتی ہے, لیکن یہ کہ امریکہ جنگ میں جا سکتا ہے, ایران کوئی عام حکومت نہیں ہے. ایران ایک مضبوط علاقائی حکومت ہے جو دنیا میں کئی سطح پر موجودگی رکھتا ہے. میں ماضی میں بھی کہہ چکا ہوں کہ ایران کے ساتھ کسی بھی طرح کی جنگ خطے کی مکمل تباہی کا باعث ہوگی, جو کہ امریکہ کے مفاد میں بالکل بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ امریکہ کی موجودہ ترجیح ایران کے ساتھ جنگ نہیں ہے, بلکہ امریکی ترجیح ایران کے ساتھ جوہری معاملے پر سمجھوتا کرنے کی کوشش ہے. لہذا امریکہ کی ترجیح دیگر مسائل ہیں, یعنی چین اور روس, امریکی حکام بشمول وزارت خارجہ, پینٹاگون وغیرہ کے مطابق یہ واضح ہے کہ اب ان کی ترجیح ایران کے خلاف جنگ نہیں ہے. جوہری معاہدے پر ان کے دستخط کرنے کے فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ معاملات ایک خاص تناؤ کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور اگر کوئی معاہدہ نہیں ہوتا ہے تو وہ مزید پابندیوں, دباؤ اور ایران کے اندرونی حالات کو استعمال کرنے کے آپشنز پر عمل کریں گے. وہی کام جو ٹرمپ کے دور میں کیا گیا تھا.
صہیونی حکومت کی طرف سے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کی دھمکیاں ہیں. اس حکومت کے فوجی کمانڈروں کا کہنا ہے کہ ایران نے ریڈ لائنز عبور کر لی ہیں, اور ہم اس پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے ایسی جنگ شروع کرنے سے انکار کے باوجود صہیونی حکومت خطے میں اپنے موجودہ اتحادیوں کے ساتھ مل کر ایسا کر سکتی ہے؟
غاصب صہیونی اسرائیلی حکومت کے اتحادی کسی بھی طرح کی مدد نہیں کریں گے, کیونکہ انہیں خود ان کی حمایت کے لیے کسی کی ضرورت ہے. اور میں اس مفروضے سے زیادہ متفق ہوں کہ اس قسم کی باتوں میں اسرائیلیوں کا مقصد صرف ڈرانا دھمکانا ہے. اسرائیل کے اندر سیاسی امن عامہ اور عسکری سطح پر ایک حقیقی دراڑ پائی جاتی ہے. چونکہ میں اس مسئلے کے تعاقب میں رہتا ہوں، اس لیے میں اس سے واقف ہوں۔ حکومت کے زیادہ تر سیکیورٹی اور فوجی حکام ایران پر فوجی حملے کی مخالفت کرتے ہیں دو وجوہات کی بنا پر۔ پہلی یہ کہ اس حملے کو بیکار سمجھا جاتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کی سوچ کے برخلاف ایران کی جوہری تنصیبات ایک جگہ نہیں ہیں بلکہ بکھری ہوئی ہیں۔ ظاہری سیاسی مسائل سے ہٹ کر زیادہ اہم جوہری سائنس کا مسئلہ ہے، جس کے حوالے سے اب ایران میں ہزاروں ماہر سائنسدان موجود ہیں۔ تو کیا فضائی بمباری سے ایسے ہزاروں لوگ مارے جا سکتے ہیں؟ حتیٰ کہ قتل اور قاتلانہ حملے بھی ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کی پیش رفت کو روک نہیں سکے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ یہ بے سود ہے اور اس کا الٹا اثر ہے۔ اس قسم کے اقدامات سے ایران کی جوہری پروگرام میں تیزی آتی ہے، جس سے وہ ڈرتے ہیں۔ امام خاملائی نے بارہا کہا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے یا جوہری توانائی کو عسکری طور پر استعمال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، اور دوسرے ایرانی حکام نے اس بات پر زور دیا ہے، چاہے اسرائیلی اور امریکی اس پر یقین کریں یا نہ کریں اور اس معاملے کو بہانے کے طور پر استعمال کریں۔ اگر اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملہ کیا گیا تو وہ براہ راست جواب دے گا، اور اس کا جواب سخت، دندان شکن، تباہ کن ہوگا۔ دوسری وجہ ایران کا وسیع رد عمل ہے۔ ایران مذاق نہیں کر رہا، اور اس نے رہبر انقلاب اسلامی امام خامنائی اور اپنے اعلی حکام کے الفاظ میں بارہا کہا ہے کہ ایران جواب دے گا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر اسرائیل ایران پر فوجی حملہ کرتا ہے تو اسلامی جمہوریہ خطے میں اپنے اتحادیوں پر بھروسہ کرے گا، جبکہ اگر اسلامی جمہوریہ پر اسرائیلیوں نے حملہ کیا تو وہ براہ راست جواب دے گا، اور اس کا جواب سخت، تباہ کن، دندان شکن ہوگا۔ اسرائیلی بھی یہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے فوجی اور سیکیورٹی حکام کی اکثریت ایسی فوجی کارروائی کی مخالفت کرتی ہے۔ مجھے بھی اسرائیلی دشمن کی طرف سے ایسی حرکت کا امکان نظر نہیں آتا، اور اگر اس نے ایسا کیا تو ایسی احمقانہ حرکت ہوگی جس کے لیے اسے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔
کیا بڑے پیمانے پر ہونے والی جنگ مزاحمتی محاذ کی شرکت سے لڑی جائے گی، اور کیا اس میں مزاحمتی محاذ متحد ہو جائے گا؟
بہت واضح ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے سخت جواب دیا جائے گا۔ ایران کے اس فیصلہ کن جواب کے نتیجے میں ہم انعکاس اور پیش رفت کی مقدار دیکھیں گے۔ ایسی صورتحال کے لیے مزاحمتی محاذ تیار ہے، اور اس وقت کے حالات کے مطابق فیصلہ کرے گا۔
صہیونی حکام آج ایک فوجی اتحاد کی بات کرتے ہیں، یعنی وہ بحرین اور متحدہ عرب امارات جیسی سازشیں کرنے والی حکومتوں اور شاید سعودی عرب کے ساتھ مل کر ایک فوجی اتحاد بنانا چاہتے ہیں تاکہ ایران کے ساتھ ممکنہ جنگ میں اس کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اس اتحاد کی باتیں سنجیدہ ہو گئی ہیں اور مشترکہ فوجی مشقیں بھی ہونے لگی ہیں، تاہم کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صہیونی حکومت کی دھمکیاں صرف دھمکیاں ہی رہیں گی؟
غاصب اسرائیلی حکومت کے ساتھ ان ریاستوں کا معمول پر آنا معاشی طور پر اسرائیل کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، اور کچھ خلیجی ریاستیں مقبوضہ فلسطین میں سرمایہ کاری کر سکتی ہیں اور حکومت کے ساتھ اقتصادی تعلقات قائم کر سکتی ہیں، یا میڈیا، سیاست، نفسیاتی رکاوٹوں کو عبور کرنے اور سوشل میڈیا پر سائبر فوج بنانے میں معاون ہو سکتی ہیں۔ لیکن عسکری میدان میں نہ صرف ان کا اسرائیل کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ وہ اس کے کندھوں پر مزید بوجھ بنیں گے۔ اس کی تازہ مثال انصار اللہ اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ہونے والی جھڑپیں ہیں۔ مزید برآں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے ایک نوخیز حکومت کے طور پر اپنے قیام سے لے کر اب تک دسیوں ارب ڈالر کے میزائل، جنگی طیارے، ہتھیار اور فوجی ٹیکنالوجی خریدی ہے، لیکن انصار اللہ کے ساتھ پہلی براہ راست جھڑپ میں مدد کے لیے چیخ پکار کرنے لگی۔ امریکیوں نے اس کی حمایت کے لیے بحری جہاز، میزائل اور جنگجو بھیجے، برطانیہ اور فرانس اس کی مدد کے لیے پہنچ گئے، اور اسرائیل کو مدد کے لیے بلا لیا گیا۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے انصار اللہ کے ساتھ مقابلے کے لیے اپنے پہلے تنازع میں دنیا کی بڑی طاقتوں اور اسرائیل کو پکارا تاکہ وہ اس کی مدد کے لیے آئیں۔ ایسے میں متحدہ عرب امارات اور بحرین، خلیج فارس میں یا کسی اور جگہ پر اسرائیلیوں کی فوجی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟
کیا انہیں صہیونی حکومت سے حمایت کی امید ہے؟
وہ اپنی امید صحرائی ریت پر اور اچھے حالات میں شیشے سے بناتے ہیں۔
ہم حزب اللہ کے خلاف اسرائیلی دھمکیوں پر بات کرتے ہیں۔ صہیونی حکومت کی قومی سلامتی کے اداروں نے اپنے ارد گرد پھیلنے والی آگ یعنی حزب اللہ کے میزائلوں کو موضوع بنایا ہے اور تاکید کی ہے کہ ان میزائلوں کو تباہ کرنے کے لیے حزب اللہ پر حملے کی تیاری کی جائے۔ کیا یہ تشخیص معقول ہے؟ اس پر آپ کا کیا جواب ہے، خاص طور پر چونکہ یہ حزب اللہ کے خلاف فوجی آپشن استعمال کرنے کی واضح دھمکی ہے؟
وہ ہر وقت دھمکیاں دیتے ہیں۔ لبنان 1948 سے خطرے کی زد میں ہے، یعنی حزب اللہ کے وجود میں آنے سے پہلے، حتیٰ آپ اور میرے پیدا ہونے سے پہلے سے ہم خطرے میں تھے۔ اس وقت سے اسرائیلی دشمن لبنان کو دھمکیاں دے رہا ہے اور یہ دھمکیاں جاری ہیں۔ حزب اللہ کے حوالے سے یہ خطرات واضح ہیں اور ہم ان سے سنجیدگی سے نمٹ رہے ہیں۔ ہم دھمکیوں کو صرف نفسیاتی جنگ نہیں سمجھتے، جبکہ اصل میں یہ ایک نفسیاتی جنگ ہی ہے، لیکن ہم انہیں سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ کیا وہ اپنی دھمکیوں پر عمل کرنے کے قابل ہیں؟ مثال کے طور پر جب اسرائیل کہتا ہے کہ وہ حزب اللہ کے میزائلوں کو مکمل طور پر تباہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا اسے ان میزائلوں کی تعداد کا معلوم ہے؟ کیا وہ ان کی جگہ کے بارے میں کچھ جانتا ہے؟ یہ میزائل 1, 2, 3 یا 4 جگہوں پر نہیں رکھے گئے کہ اسرائیلی آ کر انہیں تباہ کر دیں اور معاملہ ختم ہو جائے۔
جناب سید حسن نصر اللہ، اسرائیل کے اندر حزب اللہ کی طاقت کا ایک نظریہ یہ ہے کہ اگر وہ اسے نظر انداز کریں تو حزب وقت کے ساتھ ترقی کرے گی اور اس کی طاقت میں اضافہ ہوگا، پھر حملہ، تباہی یا مزاحمت کرنا مشکل ہے یا مشکل سے مشکل تر ہوتا جائے گا۔ اگر ہم وقت کے عنصر کے بارے میں بات کریں تو آج کل مقبوضہ اسرائیل کے اندر ایک گفتگو موجود ہے جس میں کہا گیا کہ حزب اللہ کے خلاف جنگ چھیڑ دی جائے، چاہے یہ مہنگی ہی کیوں نہ پڑے، تاکہ اس جماعت کو ایک عظیم فوجی طاقت بننے سے روکا جا سکے۔
یاد رکھیں، خدا کا شکر ہے ہم اس مرحلے سے گزر چکے ہیں، وہ مرحلہ جہاں اسرائیلی دشمن لبنانی حزب اللہ کی دفاعی صلاحیتوں کو تباہ کرنے کے لیے جنگ شروع کر سکتا ہے۔ ہم اس جگہ سے گزر چکے ہیں اور بہترین دلیل یہ ہے کہ مقدار، معیار اور انسانی صلاحیت کے لحاظ سے حزب اللہ کے پاس وسیع صلاحیتیں اور وسائل موجود ہیں۔ صہیونی دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کے حوالے سے لبنان اور مزاحمتی تحریکوں کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہم اس مرحلے پر پہنچ چکے ہیں، لہٰذا وہ کچھ نہیں کر پائیں گے، خواہ وہ جنگ کا سہارا لیں، وہ اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے حالیہ برسوں میں ان کا اصل انتخاب جنگ کا آپشن نہیں ہے۔ البتہ میں اسے 100% انکار نہیں کرتا، لیکن ہم ان ممکنات کی بات کر رہے ہیں کہ اگر اسرائیلی دشمن کے پاس 50% نہ کہ 51% سیاسی قائدین اور فوجی جرنیل ایسے ہوں جو یہ جرات رکھتے ہوں کہ آج، کل یا پرسوں یا کبھی بھی لبنان پر حملہ کر کے مزاحمت کی صلاحیت ختم کر سکیں، تو ایسا کوئی امکان پایا نہیں جاتا۔ لیکن چونکہ وہ نتائج پر یقین نہیں رکھتے اور رد عمل کے حجم سے گھبراتے ہیں، وہ ناکامی سے بہت ڈرتے ہیں، وہ ناکامی یا اس سے بھی بڑی چیز سے خوفزدہ ہیں، لہذا وہ ایسی حرکت نہیں کرتے۔ ان کے سلسلے کہیں اور جڑے ہیں، وہ وہی ہیں جن کے بارے میں ہم نے گزشتہ برسوں میں بات کی ہے اور وہ اب بھی موجود ہیں۔ وہ لوگ اقتصادی دباؤ، اقتصادی ناکہ بندی کے ذریعے لبنان کو بحیثیت ریاست، اس کی قوم اور عوام کو معاشی طور پر تباہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ بدامنی کے ساتھ لوگوں کو مقاومت کے خلاف کر دیں، یعنی دباؤ بشمول بین الاقوامی اور علاقائی دباؤ، معیشت، مالی اور اقتصادی مسائل کا استعمال کرتے ہیں کہ شاید اس نتیجے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں کہ کہیں ابھی ہتھیار پھینک دو۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ چند ماہ قبل صہیونی دشمن کا وزیر جنگ گینتر فرانس گیا اور اس بارے میں بات کی کہ فرانسیسی لبنان کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور ایک بین الاقوامی کانفرنس کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح سے دیگر، وہ فرانس گیا اور صدر میکرون سے ملاقات کی۔ یہ وہ بات ہے جو میڈیا میں کہی گئی اور اس کے بارے میں کوئی خاص معلومات سامنے نہیں آئی۔ اس نے کہا، میں فرانس آیا ہوں اور فرانسوی حکام سے کہا ہے کہ لبنان کی کسی بھی عنوان سے مالی و اقتصادی مدد نہ کریں سوائے یہ مذکورہ بالا نتیجہ حاصل کرنے تک، کم سے کم ہمارے لیے دقیق نشانہ والے میزائل کا مسئلہ حل کریں۔ اگر اس کے پاس دقیق نشانہ والے میزائل کا مسئلہ حل کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا تو وہ فرانس نہ جاتا۔ ایسا کرنے کی خاطر اس نے طویل عرصے سے فوجی یا سیکیورٹی اقدامات کیے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیلیوں کے پاس اس طرح کے آپشن موجود ہیں، لیکن وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کام کہیں نہیں پہنچے گا اور ان کی توجہ اب بھی لبنان کی اندرونی صورتحال پر ہے، جیسے کہ اقتصادی اور عوام کی صورتحال، اور اب تک وہ بہت سخت مایوس ہوئے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے پارلیمانی انتخابات پر بھی شرط لگائی۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، اگر موقع ملا تو اس پر بات کریں گے، ان میں سے آخری کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ یہ سب وہم ہے، آج مقاومت کا مطلب ہے اس کی موجودگی، اس کی زبردست عوامی مقبولیت، اس کی سماجی طاقت، اس کا وجود، اس کی ہم آہنگی، وحدت، اس کی سختی، خود اعتمادی اور اس کا جذبہ۔ یہ میری ذاتی رائے ہے کہ ہم نے خطرے کے معاملے کو مقاومت کی طرف منتقل کر دیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں جاؤں اور سو جاؤں، ہم محتاط اور آمادہ رہیں گے۔
دوسری جانب جناب سید، حزب اللہ کے طاقتور میزائلوں الجلیل میں داخل ہونا اور 100,000 جنگجوؤں کی آمد کے بعد، کیا اس وقت اسرائیلی قابضین کے لیے غفلت کی کوئی جگہ ہے؟
ہماری حیرتیں ہمیشہ موجود رہتی ہیں۔ یقیناً میں آپ کے سامنے جو کچھ ظاہر کروں گا وہ حیرت کی بات نہیں ہوگی، جیسا کہ ہم سب حزب اللہ میں کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ جنگ کی تلاش میں نہیں رہتے، ہم جنگ کے انتباہات، نتائج اور اثرات کو سمجھتے ہیں، لیکن ہم اس سے خوف زدہ نہیں ہیں اور ہم دھمکیوں کے آگے نہیں جھکتے۔ ہم جنگ کے خطرے یا دھمکیوں سے اپنے ملک اور قومی مفادات سے دستبردار نہیں ہوتے۔ یقیناً دشمن کو حیران کرنے کے اسباب ہیں۔ ہم نے اسلامی مزاحمت میں پہلی بار فضائی دفاع کو فعال کیا ہے، جس کے اب تک بہت اچھے نتائج سامنے آئے ہیں۔ پچھلے 2 سالوں میں ہم نے اسرائیلی ڈرون کا مقابلہ کرنے اور اسے ختم کرنے کے لیے مزاحمتی فضائی دفاعی نظام کو فعال کیا ہے۔
صہیونی فوج کے انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ سے اطلاع ملی ہے کہ حزب اللہ کے پاس حقیقی فضائی دفاعی نظام موجود ہے، اور روسی SA-8 اور SA-17 میزائلوں کی بات ہو رہی ہے۔ کیا آپ اس بارے میں ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں؟
میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اگر یہ سب کچھ ہے تو معلوم ہو جائے گا۔
وہ فضائی دفاع کی بات کرتے ہیں، جنگی طیارے صرف ڈرون نہیں ہوتے۔
سب کچھ ممکن ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ہر ایسا ہتھیار جو اس ملک اور اس کی عوام کا اسرائیل کے خلاف دفاع کر سکے۔
کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیلی دشمن کے ساتھ فضائی تنازع کے اصول اب بدل گئے ہیں؟
اس کا کچھ حصہ بدل گیا ہے، اور جو میں نے کہا ہے وہ فعال کرنا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ بدل گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم فعال کرنے کی طرف چل پڑے ہیں۔ فضائی طیاروں کے مقابلے میں فعال کرنا، یہ فیصلہ جنوبی مضافات میں ڈرون کے گر کر تباہ ہونے کے بعد لیا گیا، یعنی اسے مار گرایا گیا۔
ان دنوں حزب اللہ پر اندر اور باہر سے بڑے پیمانے پر اور منظم حملے ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگ حزب اللہ پر لبنانی نہیں بلکہ ایرانی جماعت ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کی لبنان سے کوئی قومی وابستگی یا ہمدردی نہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟
اب سے لے کر انتخابات تک اس قسم کے الفاظ کثرت سے سننے کو ملیں گے، لیکن یہ دعوے نہیں ہیں اور کافی عرصے سے کیے جا رہے ہیں، یہ خالی خولی باتیں ہیں۔ میں اس مسئلے کا علمی جواب دینا چاہتا ہوں۔ میں کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ جماعت لبنان میں موجود ہے اور اس کے 100,000 جنگجوؤں کے علاوہ اداروں اور تنظیموں کی ایک بڑی تعداد ہے، اگر کوئی جماعت جس کی تمام ذیلی تنظیمیں، ادارے اور اس کے حامیوں کی بڑی تعداد یہ کہے کہ میں لبنانی ہوں، لیکن اس پر ایرانی یا سعودی یا امریکی ہونے کا الزام لگایا جائے، تو پھر اس کے کچھ معیار ضرور ہیں۔ کس کسوٹی پر اور کس عنوان سے کہا جاتا ہے کہ ایک مخصوص جماعت لبنانی ہے یا غیر لبنانی؟ سب سے بنیادی اور سادہ معیار کے مطابق حزب اللہ کے تمام رہنما، ارکان اور کارکنان بشمول مرد و خواتین، بوڑھے اور جوان، سبھی لبنانی ہیں۔ جب سے لبنان مورز وجود میں آیا ہے، جس وقت سے لبنانی شہریت کا قانون بنا ہے، ان کے پاس لبنانی شہریت اور شناخت ہے۔ لبنانی سینکڑوں سالوں سے اس ملک میں ہے، اور یہ ایک معیار ہے، اور اگر یہ کافی نہیں ہے تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جو لیڈر حزب اللہ کے لیے فیصلے کرتے ہیں اور اس کے آپریشنز اور اداروں کو چلاتے ہیں, اگر وہ ایرانی ہیں تو پھر وہ غیر لبنانی ہیں, یعنی یہ جماعت لبنانی نہیں ہے, یا یہ دوہری قومی جماعت ہے جو کہ ناممکن ہے. حزب اللہ سر سے پاؤں تک لبنانی ہے اور اس کے تمام ارکان لبنانی ہیں. دوسرا اور اہم ترین معیار یہ ہے کہ کیا یہ جماعت یا گروہ لبنانی مفادات کے لیے کام کرتا ہے یا کسی دوسرے ملک کے مفادات کے لیے کام کرتا ہے. یہ ایک اہم اور بنیادی معیار ہے, کیونکہ دعوے کے شروع میں تمام فریق اپنے آپ کو لبنانی سمجھتے ہیں, لیکن اصل معیار اس دعوے میں یہ ہے کہ یہ اس ملک اور اس کی تاریخ, ثقافت اور سماجی تناظر پر منحصر ہے. اگر ایسا ہے تو جواب ہاں میں ہے, اور معیار یہ ہے کہ کیا آپ اس ملک کے قومی مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں یا دوسرے ممالک کے مفادات کے لیے. اب اس کسوٹی کے مطابق انٹون لہد کی فوج لبنانی ہے یا لبنانی تنظیم یا جماعت ہے؟ یقینی طور پر نہیں. یہ ایک کرائے کی فوج ہے جو پوری طرح صیونی حکومت کی خدمت میں ہے, اور جس نے اس وقت مقبوضہ سرحدی پٹی میں اسرائیل کے لیے کام کیا تھا, اس لیے یہ اس حکومت کے مفاد اور اس کی خدمت میں ہے. تو یہاں کلیہ اور فارمولہ قومی مفادات ہے. یہاں میں ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک بار 2006 میں جنگ شروع ہونے سے پہلے ہم ایک میز کے گرد جمع ہوئے, سب موجود تھے. اس گفتگو میں حکومتی نمائندگان نبی بری کی سربراہی میں موجود تھے اور میں بھی, اور بحث ایران کے ساتھ تعلقات, انحصار اور سیاسی فیصلوں پر تھی. میں نے ان سے کہا, بہت اچھا, اس حزب کے قومی ہونے یا لبنانی ہونے کا آپ کو معیار چاہیے, مجھے بتائیں کہ یہ حزب اپنے ملک کے مفادات کی پیروی میں رہی ہے یا دوسرے ممالک کے. کیا آپ کوئی مثال دے سکتے ہیں کہ حزب اللہ نے 1988 میں اپنے قیام کے بعد سے ایک بار بھی ایران کے لیے کام کیا ہے, ایران کے لیے لبنان کے فائدے کے لیے نہیں؟ ایک مثال دیں. کسی نے جواب نہیں دیا. میٹنگ ختم ہونے کے آدھے گھنٹے بعد ان میں سے ایک کو یاد آیا کہ ایک مثال تھی. نبی بری نے اس سے بات کرنے کو کہا. اس نے جواب دیا کہ TW-800 جہاز کو 1980 کی دہائی میں بیروت کے ہوائی اڈے سے ہائی جیک کیا گیا تھا اور دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ ایران کے مفاد میں ہے. میں اسے جواب دینا چاہتا تھا, لیکن نبی بری نے مجھے انتظار کرنے کو کہا اور اس نے جواب دیا. اس نے اسے بتایا کہ اس معاملے کا سید حسن نصر اللہ سے یا حزب اللہ سے کوئی تعلق نہیں, لیکن یہ کہ کچھ لوگوں نے طیارہ ہائی جیک کر لیا تھا اور میں نے اس مسئلے کے حل کے لیے ان سے بات کی, جس کے نتیجے میں انصار اور اطالیہ کے ہزاروں لبنانی قیدیوں کو رہا کر دیا گیا. اس لیے ایران کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں. وہ شخص خاموش رہا اور کوئی جواب نہ دے سکا. میں نے اس سے کئی بار کہا کہ اگر انہیں حزب اللہ کا کوئی موقف, اقدام, طرز عمل یا ایسا کام یاد ہو جو لبنان کے مفاد میں نہ ہو اور ایران کے مفاد میں ہو, تو ضرور بتائیں اور یاد دلائیں. یہ 2006 کی بات ہے, اور اب 2022 میں یہ سوال ان تمام لوگوں سے پوچھ رہا ہوں جو الزام لگاتے ہیں اور بولتے ہیں. مجھے اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے. وہ جو کہتے ہیں اس کا کوئی اثر نہیں, لیکن اگر ہم منطقی بات کرنا چاہتے ہیں تو کوئی آئے اور کہے, ایسا یہ حسن, اے حزب اللہ, تم نے وہ کام کیا جو لبنان کے مفاد میں نہیں تھا بلکہ ایران کے مفاد میں تھا. ایک مثال لے کے آئیں. سب سے اہم چیز ہمارے تعلقات اور اسلامی جمہوریہ ایران پر ہمارے انحصار کو ظاہر کرتی ہے, وہ مقاومت ہے. لبنان میں مقاومت ایک عظیم قومی مفاد ہے. یہ خود مختاری, سلامتی, وجود, وقار اور آزادی کا مفاد ہے. کچھ لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف لبنانی جماعت ہیں, بلکہ یہ کہ ہم کسی بھی دوسرے مسئلے سے زیادہ لبنانی ہیں. میں کہتا ہوں کہ در حقیقت ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. یہ وہ مسئلہ ہے جو لبنانی سیاست میں اہمیت نہیں رکھتا. مثال کے طور پر ان کا خیال اس بات پر مبنی ہے کہ دوسرے ممالک ہماری پارٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. وہ پرانے معیار کے ساتھ موضوعات کا موازنہ کرتے ہیں. جب میں نے شہید حاج قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کے موقع پر آخری تقریر میں سعودی بادشاہ کے خلاف بات کی, تو ان کا خیال تھا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں. سید نصر اللہ نے سعودی بادشاہ کو جواب دے دیا, لیکن ان میں سے کچھ کا خیال تھا کہ ویانا میں چیزیں واضح نہیں ہیں. اگلے روز ایرانی وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ بات چیت جاری ہے اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں. اس موقع پر لبنان میں ان کے عذر کو ناکام بنایا گیا. کبھی کہتے ہیں کہ حزب اللہ اور ایران میں اختلافات ہیں, بعض کہتے ہیں کہ وہ اپنی غلطیوں کو درست ثابت کرنے کے لیے کرداروں کو تقسیم کرتے ہیں. کیونکہ جس اصول کا وہ حوالہ دیتے ہیں وہ جھوٹے دعوے ہیں، کیونکہ حزب اللہ کے فیصلے لبنانی ہیں اور ملک و قوم کے مفاد کی بنیاد پر ہیں۔ لہذا ممکن ہے کہ ایران اس ملک یا کسی دوسرے ملک کا دوست ہو سکتا ہے جس کی ہم دوست نہیں ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی کسی ملک کے ساتھ دوستی آپ کو اس دوستی کا پابند نہیں کرتی۔ ہم اپنے ملک کے اصولوں، حسابات اور مفادات کی بنیاد پر اس یا اس ملک کے ساتھ دوست ہیں، اس لیے وہ غلط اندازے لگاتے ہیں، کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ حزب اللہ اپنے فیصلے خود کرتی ہے۔ یمن میں انصار اللہ اور انصار اللہ کی قیادت فیصلے کرنے والے ہیں، وہ ایرانی نہیں ہے جو ان سے کہتا ہے کہ ایسا کرو یا ویسا کرو یا یہ کرو یا یہ نہ کرو۔ اور جب ہم دوسری جگہوں پر جاتے ہیں تو وہاں بھی معاملات اسی طرح ہیں۔ اس حیرانی اور پریشانی کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ مسائل کا غلط تجزیہ کرتے ہیں اور غلط فیصلے کرتے ہیں۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ ہم پارٹی میں حقائق بیان کرتے ہیں، اس حقیقت کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ یہ لبنانی ہے یا غیر لبنانی، یا یہ جماعت لبنانی ہے یا غیر لبنانی۔ لبنان میں کچھ پارٹیاں اور شخصیات بعض سفارت خانوں کے احکامات کی پیروی کرتی ہیں اور سفارت خانوں کے احکامات پر پابند ہیں اور اس حزب کے خلاف سازشیں کرتی ہیں جو لبنانی اقتدار، وسائل، پانیوں، سرحدوں کا دفاع کرتی ہے۔ میں آپ کے ساتھ اس مسئلے پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لبنانی ہو یا غیر لبنانی، لیکن ہم اس معاملے کی تحقیق نہیں کرتے اور ہم الزام نہیں لگاتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ امریکی پارٹی ہے یا سعودی پارٹی ہے، یا یہ کہ یہ ایک اماراتی پارٹی ہے، یا وغیرہ وغیرہ، کیونکہ اس سے آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کسی شیطانی دائرے میں داخل ہو گئے ہیں جو کہ بیکار ہے۔
میں یہاں ایران اور اس کے کردار کی بات کرتا ہوں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ کہا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کی بنیاد پر بین الاقوامی اور سفارتی حلقوں میں لبنان کے استحکام، خود مختاری، حکومت، قوم، مقاومت اور حقوق کا دفاع کرتا ہے اور اس میں مداخلت نہیں کرتا۔ موجودہ بحران میں لبنان کے اندرونی معاملات میں لبنانی حکومت کی درخواست پر مدد فراہم کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کے خلاف عجیب و غریب الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ لبنان پر ایران کا کنٹرول ہے یا ایرانی اثر و رسوخ وغیرہ اور اسی طرح کے مسائل۔
ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک گروہ جو لبنانی مقاومت کا مخالف ہے، آئیے 2005 سے پہلے کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے وہ شام کی موجودگی کے بارے میں بات کرتے تھے اور یہ کہ انہوں نے ہماری راہ میں رکاوٹ ڈالی تھی۔ میں کہتا ہوں کہ آپ 2005 سے حکومتی سیاسی زندگی اور ایوان نمائندگان میں موجود ہیں اور اس کی وزارتوں اور محکموں کے اندر باہر موجود ہیں، پھر ہم سے کہتے ہیں کہ تم نے لبنان کے لیے کیا کیا۔ میں یہ سوال کسی ایک فرد سے نہیں بلکہ اس تمام گروہ سے پوچھ رہا ہوں جن کے پاس اب لبنان کو بچانے کا کوئی منصوبہ نہیں، لبنان کی مشکلات کے حل کا کوئی منصوبہ نہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ تم لبنان کو ان مسائل سے کیسے بچانا چاہتے ہو، معاشی اور مالیاتی مشکلات سے کیسے نکالنا چاہتے ہو۔ ان کے پاس مقاومت، حزب اللہ اور ایران پر حملہ کرنے اور نعرے لگانے کے سوا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ وہ بتائیں کہ انہوں نے 2005 سے کیا کیا ہے، لوگوں کو اپنی کامیابیاں بتائیں۔ شور شرابہ، الزامات، تنازعات اور بعض اوقات ملک کو خانہ جنگی کے دہانے پر لا کھڑا کرنے کے سوا آپ نے کیا کیا ہے، جبکہ 2005 کے بعد سے ہم مختلف سطحوں پر اپنے ملک اور لوگوں کے سامنے ٹھوس کامیابیاں پیش کرنے میں کامیاب رہے ہیں جن کا ذکر ہم کر سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہی دوسرے ہیں، میں دشمنوں یا مخالفین کی بات کر رہا ہوں، اور ہم اس جملے پر خاموشی اختیار کر سکتے ہیں کہ وہ دشمن ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ دشمن یا دشمن کی روح اور دشمن کے خیالات رکھنے والے یا دشمن یا دشمنوں جیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا حاصل کیا اور ان کے منصوبے کیا ہیں، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ مقاومت کے ہتھیاروں کو حکومت کے حوالے کر دیں۔ کیا یہی فریق ملک کو بچانا چاہتا ہے؟ ان کے پاس پیش کرنے کے لیے اور کچھ نہیں ہے، اس لیے اس معاملے میں ہمیں مزید نعرے، الزامات اور توہین کی توقع ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، لیکن خود مختاری اور آزادی و حمیت کے امتحان میں وہ عرصہ دراز سے ناکام رہے ہیں، وہ ایک طویل عرصے سے ناکام سیاست کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری کارکردگی دیکھو، وہ اس یا اس معاملے پر خاموش ہو گئے ہیں، لیکن آج یہ یاد دلانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر پارلیمانی الیکشن ہو یا کوئی اور مسئلہ، سب جانتے ہیں کہ امریکی سفارت خانہ ملوث ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ امریکی سفیر کی پارلیمانی انتخابات کے حوالے سے میڈیا سے گفتگو، اور سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں. ملاقات کے اختتام پر وہ الیکشن کی بات کرتے ہیں. ملک بھر میں امریکی سفارت خانے کے وفود جگہ جگہ گھومتے ہیں اور الیکشن میں دلچسپی لے رہے ہیں. اس لیے میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ ایرانی سفارت خانہ سفیر سے لے کر سفارت خانے کے سب سے چھوٹے ملازم تک کوئی لبنان کے انتخابات میں مداخلت نہیں کر رہا. کوئی ایرانی ہمارے انتخابات میں مداخلت کرنے والا نہیں ہے, اور اس حوالے سے حزب اللہ کی اپنی پالیسی ہے.
ہم لبنانی مقاومت اور حزب اللہ پر شدید حملوں کے متعلق بات کرتے ہیں. ایران کے مقابلے میں امریکہ لبنان میں ہے, اور آپ نے اداروں میں امریکی اثر و رسوخ پر بات کی ہے. لبنان میں اس سلامتی کے اداروں اور انٹیلیجنس میں امریکی اثر و رسوخ اور امریکی سفارت خانہ, جو کہ علاقے کا سب سے بڑا سفارت خانہ ہے, اس کے کردار کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ امریکی چاہتے کیا ہیں؟
یقینی طور پر لبنان میں امریکی اثر و رسوخ موجود ہے. ہم ان کی طرح میڈیا کے تنازعات میں نہیں پڑنا چاہتے. وہ ایران پر قبضے کی بات کرتے ہیں اور یہ مضحکہ خیز ہے, لیکن ہم جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں, ممکن نہیں. لبنان میں امریکی قبضے کا معاملہ نہیں ہے, لیکن لبنان میں امریکی اثر و رسوخ موجود ہے. یہ حقیقت ہے. سیاسی اثر و رسوخ, عسکری, مالیاتی, اقتصادی اور سیکیورٹی اثر و رسوخ پایا جاتا ہے. مثال کے طور پر مالی اثر و رسوخ کو دیکھتے ہیں. کیا مرکزی بینک امریکی محکمہ خزانے کی طرف سے مقرر کردہ کسی بھی پابندی, کنٹرول یا تفصیلات سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ یہ طرز عمل مکمل ہتھیار ڈالنے کے جیسا ہے. لبنان کا پورا بینکاری نظام امریکی محکمہ خزانہ کے فیصلوں کے تابع ہے, اور یہ واضح ہے کہ فلاں فلاں اکاؤنٹ کو حذف کرنے کے لیے امریکہ سے احکامات لیتا ہے اور اسے فوراً بلاک کر دیا جاتا ہے, اور وہ اس پر بحث نہیں کرتے. امریکی وزارت خزانہ کے معاون وزیر یا وزیر امور خارجہ لبنانی بینکوں کے سربراہان اور متعلقہ مالیاتی حکام کی میٹنگ میں شرکت کرتے ہیں, اور عمل درآمد کے دوران انہیں اپنے فیصلوں سے آگاہ کرتے ہیں, اور وہ لبنانی بینکنگ حکام عمل درآمد کرواتے ہیں. سیاسی گفتگو معاشی اثرات رکھتی ہے. مثال کے طور پر ہمیں ڈیزل درآمد کرنے میں بھی مشکل پیش آئی. کہا گیا کہ آپ کس طرح ڈیزل سے بھرے بحری جہازوں کے ساتھ 270 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے بقا سے بنیاد جا سکتے ہیں, کیونکہ لبنانی ساحل سے جہاز نہیں لایا جا سکتا اور امریکہ اس کی اجازت نہیں دیتا. اسے کہتے ہیں سیاسی اثر و رسوخ, اور لبنانی حکومت کا کہنا ہے کہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے, اور وہ ہماری طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہم نے لبنانی ساحل پر اکیلے آنکھیں بند کر رکھی ہیں. بلکہ انہوں نے سرکاری طور پر ہمیں بتایا کہ وہ شرمندہ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ لبنانی حکومت اس حد تک گر سکتی ہے کہ مارکیٹ سے سستے داموں ڈیزل بیچنے کے لیے بحری جہاز لے آئے, لیکن بیچ نہ سکے. یہ امریکی سیاسی اثر و رسوخ ہے. عسکری موضوع کے حوالے سے لبنان میں امریکی فوجی موجود نہیں. لبنان میں امریکی فوجی اڈے نہیں ہیں. تاہم سفارت خانے یا لبنانی فوج کے بعض مشیروں کی حفاظت کے لیے کچھ افسران اور سپاہی موجود ہیں. یہ واضح ہے کہ ان کی تعداد محدود ہے, لیکن ان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ میں مستقل موجودگی ہے. جہاں امریکی افسران اور جنرل لبنان کی وزارت دفاع میں بیٹھتے ہیں, اور خدا جانے وہ کس سطح پر لبنانی عسکری تنظیم میں شامل ہیں, یہ سب کھلم کھلا ہے اور کچھ بھی خفیہ نہیں ہے. اس کے علاوہ امریکی سفیر ہر وقت لبنان میں موجود ہوتا ہے, لہذا اگر کوئی چھوٹی کشتی یا ہیلی کاپٹر بھی لبنان میں داخل ہو تو امریکی سفیر کا وہاں موجود ہونا ضروری ہے. وہ لبنان کے تمام معاملات میں مداخلت کرتا ہے اور فوری طور پر لبنانی فوج سے چپک جاتا ہے, جو کہ نہ تو معمول کی بات ہے اور نہ ہی اچھی سمجھی جانے والی بات ہے. اس معاملے پر سنجیدہ خدشات ہیں اور اس پر توجہ دی جانی چاہیے. تاہم سب سے اہم مسئلہ سیکیورٹی کا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ لبنان میں امریکی سفارت خانہ صرف لبنان میں نہیں بلکہ خطے میں سی آئی اے کا مرکزی ہیڈ کوارٹر ہے. لبنان میں امریکی سفارت خانہ صرف لبنان کے لیے نہیں بنایا گیا بلکہ پورے خطے کے لیے ہے. عراق میں ایک بڑا سفارت خانہ اور لبنان میں ایک بڑا سفارت خانہ موجود ہے. لہذا صرف لبنانی سفارت خانہ ہی امریکہ کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ سی آئی اے حکام اور مواصلاتی اداروں کے ذریعے سیکیورٹی اثر و رسوخ قائم رکھنا اہم ہے کہ جو یہاں پر جاسوسی کا کام کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ امریکی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی جو لبنان میں خاص سطح پر کام کرتی ہے, اوکار مشرقی بیروت میں امریکی سفارت خانہ بن چکی ہے اور لبنانیوں کو فوجی انٹیلیجنس جمع کرنے کے لیے بھرتی کر رہی ہے, جس کی اسرائیلیوں کو ضرورت ہے اور سی آئی اے کو ضرورت نہیں ہے. اس لیے ہمیں سیاسی, سیکیورٹی, مالی اور اقتصادی غیر ملکی اثر و رسوخ کا سامنا ہے. جو بھی یہ کہتا ہے کہ ہم ایک آزاد ملک چاہتے ہیں اور اقتدار، خود مختاری اور آزادی کی بات کرتے ہیں، اسے اس تباہ کن اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنا چاہیے۔
حالیہ برسوں میں حزب اللہ پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں، جن میں تازہ ترین پابندیاں بعض لبنانیوں کے خلاف تھیں، جن میں تاجر، عادل، دیاب وغیرہ اور ایک ٹریول کمپنی شامل ہیں۔ ان پابندیوں کا حزب اللہ پر، خاص طور پر مقاومت پر، کیا اثر پڑا ہے؟
اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ان سزاؤں کا کوئی اثر نہیں ہے اور یہ اس سیاہی کے برابر نہیں ہے جس سے لکھا گیا ہے، تو یہ دعویٰ بے بنیاد ہے، لہذا یہ پابندیاں نقصان دہ ہیں۔ مثال کے طور پر، یہ تاجروں اور بازار والوں پر ظلم ہے، یہ مال و اسباب حزب اللہ کے لیے نہیں ہیں، نہ وہ حزب اللہ کے ساتھ شراکت دار ہیں اور وہ حزب اللہ کی مالی آنت نہیں کرتے۔ اس معاملے میں ظلم کا شکار ہونے کے لیے مقاومت کا حامی، حمایتی یا دوست ہونا ہی کافی ہے۔ بس یہ فطری بات ہے کہ انہیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے، بینک ان کے لیے رکاوٹیں ڈالتے ہیں اور ان کے کاروبار میں خلل پڑتا ہے۔ ان کے اس دعوے کے بارے میں کہ پابندیاں حزب اللہ کی راہ میں رکاوٹ ہیں، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ حزب اللہ کے پاس اقتصادی منصوبے، تجارتی کمپنیاں نہیں ہیں جو ان پابندیوں سے متاثر ہوں۔ حزب اللہ کی بیرون ملک کوئی جائیداد یا پیسہ نہیں، اور یہ کہ حزب اللہ ایک جماعت کے طور پر ماحول سے متاثر ہو سکتی ہے اور دوستوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور جو لوگ حزب اللہ کو ڈونیشن دیتے ہیں ان میں سے کچھ پابندیوں کی وجہ سے ایسا کرنے سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال امداد کی رقم جو پہلے فراہم کی جاتی تھی اور اب فراہم کی جا رہی ہے، اس وقت تک حزب اللہ کو دی جاتی رہے گی جب تک اس کے منفی اور خطرناک نتائج برآمد نہ ہوں۔ اس لیے ان کا حزب اللہ کے راستے اور اہداف پر کوئی بنیادی اثر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پابندیاں بلا شبہ بعض ماحول کے لیے نقصان دہ ہیں، لیکن وہ حزب اللہ کی ترقی اور تسلسل کو منفی طور پر متاثر نہیں کر سکتی، اور ان کا مادی اثر ہونے کے بجائے روحانی اور اخلاقی اثر پڑتا ہے۔
جناب سید حسن، آپ حزب اللہ کے ساتھ مذاکرات کی امریکی درخواست کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا آپ سے ایسا کرنے کو کہا گیا تھا؟
ایک بار سے بھی زیادہ، کئی دفعہ۔
ان کی درخواست کا مقصد کیا تھا؟
امریکیوں کو دیکھیں، وہ خود کو عملی اور حقیقت پسند سمجھتے ہیں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ امریکہ کہتا ہے کہ میں دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں کرتا۔ جی ہاں، وہ دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتا بلکہ ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے، یہ دہشت گرد تنظیموں کو تشکیل دیتا ہے، ان کی سرپرستی کرتا ہے، ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کا ٹرمپ نے اعتراف کیا، اوباما اور کلنٹن پر داعش کی تشکیل کا الزام ہے، کلنٹن نے القاعدہ کی تشکیل کا اعتراف کیا۔ لہذا یہ وہ مسائل ہیں جو اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ کہنا کہ ہم دہشت گرد تنظیموں سے مذاکرات نہیں کرتے، ہمارے ان سے تعلقات نہیں، یہ سب بکواس ہے۔ حالانکہ وہ برسوں سے ہمیں دہشت گرد تنظیم قرار دے رہے ہیں، 2000 سے پہلے اور اس کے بعد، اور 9/11 کے بعد کے واقعات میں، 2006 سے پہلے اور اس کے بعد، اور حال ہی میں رابطہ برقرار کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ یقینی طور پر ہم اس حوالے سے مجبور نہیں ہیں، ہمیں اس بات پر فخر نہیں ہے، ہم اپنی ساکھ ثابت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جن چینلز کو انہوں نے استعمال کیا اور ان کا سہارا لیا، وہ ایک سے زیادہ ہیں۔ ایک چینل آیا اور ہم نے انہیں نہ کہی، پھر دوسرا چینل آیا اور ہم نے انہیں بھی نہ کہی، انہوں نے اس کے لیے 4 یا 5 سالش بھیجے، اور آپ جانتے ہیں کہ لبنان میں امریکہ کے بہت سے دوست ہیں۔
جناب سید حسن، اس درخواست کا اصل ہدف کیا تھا، خاص طور پر اب جب آپ پر امریکہ کی طرف سے بڑے پیمانے پر حملے ہو رہے ہیں؟
انہیں کوئی مسئلہ نہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ سے لڑنا چاہتے ہوں اور آپ کو پریشانی اور محاصرے میں ڈالنا چاہتے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے براہ راست مذاکرات کرنا چاہتے ہوں اور آپ سے آمنے سامنے بات کریں تاکہ یہ سب کچھ آپ کے خلاف استعمال کیا جا سکے۔ یہ وہی سلسلہ ہے جو وہ ایران کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب ایران اور ویانے کی ساری کہانی کیا ہے؟ امریکی ایران سے کہہ رہے ہیں کہ وہ براہ راست ان کے ساتھ مذاکرات کرے، ابھی ساری بات ہے، یہ کل معاملہ ہے۔ آج ویانا میں وہ بنیادی طور پر اس مسئلے پر بات کر رہے ہیں، وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، اور اسی طرح سالسوں کے ذریعے یہ دلیل دی جاتی ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں اور ہم پھر بھی ملتے ہیں، ہم دو دشمن ہو گئے ہیں جو ایک دوسرے سے دور ہیں، میں مذاکرات نہیں کرنا چاہتا۔ امریکیوں، تم خطے میں کیا کر رہے ہو، تم دنیا میں کیا کر رہے ہو، میں تم سے صرف ایک لبنانی کی حیثیت سے بات کرتا ہوں، تم دشمن اسرائیل کی حمایت کرتے ہو، تم لبنان کے خلاف اسرائیل کی تمام جنگوں کے ذمہ دار ہو، تم ہر اس قتل کے ذمہ دار ہو جو اسرائیل نے لبنان میں کیے ہیں. تم لبنان میں جاسوسی کر کے دشمن اسرائیل کی خدمت کر رہے ہو. تمہارے اور میرے درمیان کیا چیز ہے, کیا چیز مشترکہ ہے جس کی وجہ سے ہم بیٹھیں اور بات کریں؟ انہوں نے ہمیں جواب دیا کہ دشمن ہمارے پیچھے گڑھے کھود رہے ہیں, آپس میں بات کر رہے ہیں. ہم نے ان سے کہا کہ ہم ایسے دشمن نہیں ہیں کہ تم سے بات کریں. وہ چاہتا ہے کہ اس طرح راستہ کھولے. مسئلہ امریکہ کے ساتھ رابطے کے دروازے کھولنے کا ہے. آخر میں جب کوئی امریکی تمہارے ساتھ بیٹھے گا تو چاہے گا کہ تم کہو ایک یہ, دو یہ, تین یہ, چار یہ, مطلب جو وہ کہتا ہے وہ کرو. چاہتا ہے کہ تمہیں دباؤ میں لائے اور چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ سودے بازی کرے. تمہارے ساتھ ایسے معاملات پر سودا کرنا چاہتا ہے جو جائز نہیں. تمہارے ساتھ قیمت طے کرنا چاہتا ہے. جب تک ہم حقیقی سیاسی منطق کے ساتھ بات نہیں کرتے, ہمیں اصولوں اور نظریے کا معاملہ چھوڑ دینا چاہیے. وہ تم سے ٹھیک نشانے پر لگنے والے میزائلوں, ہتھیاروں, فلسطین, قدس اور اسرائیل کے مسئلے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے. لبنان میں اسرائیل کو چھوڑ کر اسے ہمارے ساتھ کوئی بڑا مسئلہ نہیں. چند ایک سیاسی جماعتیں, اراکین نے پارلیمنٹ کی ایک بڑی تعداد, دو تین وزراء اور کچھ جنرل مینیجرز. آخر اس ملک کا ڈھانچہ کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے جو وہ چاہتا ہے. انہوں نے ہمیں سن 2000 سے پیشکش کی ہے. وہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ میں پابندیاں ہٹانا چاہتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسا کروں تو پھر یہ تمام حملے بند کر دیے جائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جو آپ کی توہین کرتے ہیں اور آپ کو گالی دیتے ہیں اور مقالے جات, مضامین لکھتے ہیں, خاموش ہو جائیں تاکہ وہ آپ کے بارے میں مزید کچھ نہ کہیں, تو آپ کو وہی کرنا ہوگا جو ہم کہیں گے, جبکہ ہم بنیادی طور پر ایسا کبھی نہیں کریں گے اور امریکیوں کی کمی نہیں مانیں گے.
اس ایک, دو, تین, چار کی کہانی کیا ہے؟
میں نے کہا کہ ہر چیز کا تعلق مقاومت سے ہے.
اس کا مطلب اسرائیل کی سلامتی کو یقینی بنایا جائے اور اسرائیل کی سلامتی کو کوئی خطرہ نہ ہو.
سن 2000 میں 9/11 کے واقعے کے بعد میں نے اس موضوع پر بات کی. مختصر بات کروں کہ کوئی میرے پاس آیا اور بعد میں نے اس کا نام بتایا. وہ ڈک چینی کی طرف سے آیا تھا. وہ صدر کا معاون خصوصی تھا. اس نے کہا کہ ہم تمہیں دہشت گردوں کی فہرست سے نکال دیں گے, اور مجھے پیغام پڑھ کر سنایا. مجھ سے غلطی ہوئی اور میری غلطی یہ تھی کہ میں نے خط لینے سے انکار کر دیا. میں اس حد تک غصے میں تھا. اس نے مجھ سے کہا کہ یہ خط میں آپ کو دے دیتا ہوں. میں نے کہا نہیں, یہ آپ ہی کے پاس رہے. میں امریکیوں سے کاغذ کا ایک ٹکڑا بھی قبول نہیں کروں گا. اس نے پڑھنا شروع کیا کہ ہم آپ کا نام دہشت گردوں کی فہرست سے نکال دیں گے, دوسرا یہ کہ ہم آپ کو دنیا میں قومی آزادی کی تحریکوں کے طور پر تسلیم کر لیں گے, ہم آپ کو لبنانی حکومت میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے جو ویٹو لگاتے ہیں اس سے ہٹا دیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ لبنانی حکومت میں رہیں. ہم اس وقت یہ نہیں چاہتے تھے. آپ کے پاس اب بھی ہتھیار ہیں اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں. میزائل نہیں ہونے چاہیے کیونکہ داخلی جنگ کے لیے ہتھیار رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن میزائل نہیں ہونے چاہیے. آپ ایک سیاسی جماعت ہیں جسے ہم پرامن ایک عسکری جماعت کے طور پر مان لیں گے. ہم آپ کا مسئلہ قانونی طور پر حل کر دیں گے اور ہم آپ کو $1 ارب بھی دیں گے. اس وقت میں نے طنزیہ انداز میں اس سے کہا کہ آپ ہمیں اتنی رقم دیں گے, یعنی لبنانی حکومت کو. سوٹ کیس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا نہیں, آپ کو دیں گے. میں نے اس سے کہا کہ میں اس رقم کا کیا کروں؟ کہتا ہے آباد کرو, جنگ سے تباہ ہونے والے علاقوں کو دوبارہ تعمیر کرو, لوگوں کا نقصان پورا کرو اور اپنی مقبولیت میں اضافہ کرو, ترقیاتی منصوبے لگا لو اور کماؤ $1 ارب. میں نے اس سے کہا ماشاءاللہ, اس کرم اور بخشش کے بدلے کیا چاہتے ہیں؟ کہا تم یوں ہی رہو, اسرائیل مخالف تقریریں کرو, کوئی حرج نہیں. ہم بس تین چیزیں چاہتے ہیں. پہلے ہم چاہتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین اور قدس پر خاموشی اختیار کی جائے, فلسطینی عوام اور فلسطینی مزاحمت کی حمایت اور ہتھیار کی فراہمی, تربیت اور مالی امداد بند ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ اسرائیل کے خلاف کوئی عملی اقدام نہ کیا جائے, اسرائیل کے خلاف ایک گولی بھی نہ چلے. میں نے اس سے کہا چاہے اسرائیل لبنان پر حملہ بھی کر دے. اس کا جواب نہیں دے سکا وہ. اور اس وقت تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ ہم سے چاہتے تھے کہ ہم ان کے لیے القاعدہ کے مقابلے میں حفاظتی بند کے طور پر کام کریں. یہ مسائل بنیادی طور پر ہمارے لیے بحث و گفتگو سے باہر ہیں. یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو مقاومت کے ہتھیاروں اور مقاومت کے وجود کو نشانہ لے, جو لبنانیوں کی حفاظت کی واحد ضامن ہے, اس پر مذاکرات نہیں کیے جا سکتے. کوئی دوسری بات نہیں.
جناب سید حسن، بہت سے مسائل ہیں جن پر ہمیں امید ہے کہ ہم ان پر بات کر سکیں۔ سرحدوں کے تعین کا مسئلہ ہے۔ جناب سید، امریکی وفد جس نے بیروت کا سفر کیا اور سرحدیں کھینچنے کے بارے میں بات کی، کیا آپ کا اس سلسلے میں کوئی موقف ہے یا آپ کا موقف لبنانی حکومت کا موقف ہے جس کی آپ حمایت کرتے ہیں؟
دیکھیں، میں واپس آتا ہوں اور اس کی وضاحت کرتا ہوں، کیونکہ یہ دونوں اہم موضوع ہیں۔ جب ہم سن 2000 میں جنوبی لبنان کی آزادی کے قریب تھے، اس وقت کہا گیا تھا کہ اسرائیل ایک خطے سے پیچھے ہٹ کر دوسرے میں رہ سکتا ہے۔ اسی لیے ہم نے شروع ہی سے کہا تھا کہ اے لبنانی حکومت، سرحدوں کا تعین کرنا تمہارا کام ہے۔ ٹھیک ہے، سرحدوں کا تعین کرو، اور سرحدیں تعین کرنے کے معاملے میں ہم مداخلت نہیں کریں گے۔ اب تک زمینی اور آبی سرحدوں کی بات ہوتی رہی ہے۔ سن 2000 میں جنوبی لبنان کی آزادی کے بعد ایک تحریک چلی اور اقوام متحدہ کے وفود آئے اور گئے، اور حد بندی کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ روایتی سرحدوں کو عموماً تسلیم کیا جاتا تھا، البتہ کچھ متنازع علاقے تھے، جیسا کہ شعبہ کے کھیت۔ ہم نے اس معاملے میں مداخلت نہیں کی، اور یہ نہیں کہا کہ یہ پہاڑی ہماری ہے یا وہ پہاڑی ہماری نہیں ہے، یہ میدان ہمارا ہے یا وہ ایک ہمارا نہیں ہے۔ اس پر حکومت نے کیا کہا؟ فوج اس وقت سرحد بندی کے معاملے کو دیکھ رہی تھی، اور جو کچھ کہا جاتا ہے وہ حکام کی طرف سے ہے۔ سمندر کے موضوع پر کوئی متعین سرحد نہیں تھی۔ یہ فرق ہے زمینی سرحدوں کے ساتھ، کیونکہ خشکی پر ایک متعین سرحد ہوتی ہے، مثلاً اس جگہ سرحد ہے اور فلاں جگہ اختلاف ہے۔ وہ سمندر میں بھی سرحدیں کھینچنا چاہتے تھے، اور شروع سے ہی ہم سرحد کھینچنے کے ذمہ دار نہیں تھے۔ اس پر لبنانی حکومت کی مختلف تنظیمیں فیصلہ کرتی ہیں، یعنی لبنانی حکومت میں کوئی ایک فرد فیصلہ نہیں کرتا۔ سرحد بندی کا مسئلہ ایک حکمت عملی کے تحت مسئلہ ہے، جس کا رقبے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ لبنان کے پانی کے حصے کا مسئلہ ہے اور اقتصادی زون وغیرہ کا مسئلہ ہے۔ لبنانی حکومت جو بھی فیصلہ کرے اور کہے کہ یہ ہماری سرحدیں ہیں، تو وہی ہماری سرحدیں ہوں گی۔ والسلام۔ میں مقاومت کے نمائندے کی حیثیت سے ان سرحدوں کا پابند رہوں گا اور ان کے تعین میں مداخلت نہیں کروں گا۔ اور میں یہ اضافہ کرتا چلوں کہ ہم سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ حزب اللہ کا موقف کیا ہے۔ ہم نے انہیں بتایا کہ اس حقیقت کے باوجود کہ ہمارے پاس حزب اللہ میں ایسی تنظیمیں ہیں جو اس طرح کے مباحثوں میں مہارت رکھتی ہیں، ہمارے پاس معلومات اور نقشے وغیرہ موجود ہیں، اس کے باوجود ہم نے حزب اللہ کے اندر یہ بات نہیں کی کہ سمندری سرحدیں کہاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو لائن 29 یا لائن 23 کیوں منظور ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ سرحد بندی کے معاملے میں ہم نے ہرگز مداخلت نہیں کی، کیونکہ ہم اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہتے، ہم خود کو ان بحثوں کا ذمہ دار نہیں سمجھتے۔ دو مسائل ہیں۔ لبنانی شہری ہونے کے ناطے میں امید کرتا ہوں کہ ان مذاکرات کے دوران جو علاقہ خالی کرایا جائے گا وہ بڑا ہے، کافی بڑا ہے، یہ فطری اور منطقی بات ہے، لیکن ہمارے کچھ اصول ہیں۔ ہم کچھ باتیں سنتے ہیں کہ جنہیں بالکل نہیں کہا جا سکتا کہ سرحدوں کا تعین ہے۔ ہمارا ایک اصول ہے کہ ہم کسی بھی ایسے معاملے کے خلاف ہیں جس میں دشمن کے ساتھ تعاون یا سمجھوتے کا شبہ پیدا ہو، اور اب سے ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف ہیں۔ اس کے مزداق کے متعلق ممکن ہے بات ہو سکے کہ یہ کام سازش ہے یا نہیں، بہرحال یہ ہمارا اصول ہے۔ لیکن چونکہ فیصلہ کرنے کا اختیار لبنانی حکومت کے پاس ہے، ہم اپنی رائے مسلط نہیں کرتے۔ یہ لبنانی حکومت کا فیصلہ ہے جس کی ہمیں امید ہے کہ باقی رہے گا۔ وہ یہ کہ دشمن کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ عام طور پر ہم دشمن کے ساتھ کسی بھی سمجھوتے یا اس سے ملتے جلتے معاملے کے خلاف ہیں، اور ہمارا کسی دوسرے معاملے میں کوئی دخل نہیں۔
جناب سید حسن، میں اس موقع پر لبنان کو پیش کی جانے والی کویتی تجاویز کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ 12 تجاویز، خاص طور پر قرارداد 1559 اور خلیج فارس کے ممالک کے خلاف زبانی حملوں کے معاملے پر آپ کا کیا موقف ہے؟
دیکھیں، ہم اس وقت کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتے، اور نہ ہی کسی نے ہم سے رائے طلب کی تھی۔ اس کا جواب لبنانی حکومت اور لبنانی حکام کو دینا چاہیے۔ انہوں نے آپس میں اس معاملے کا جائزہ لیا اور جواب بھیج دیا، اور عرب ممالک کی طرف سے جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے پہلے ادوار میں ہم نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، کیونکہ ہم ان تجاویز کا جواب دینے کے ذمہ دار نہیں تھے، اور ہم عرب ممالک کی تجاویز کے فریق بھی نہیں تھے۔ لیکن یہاں میں عمومی طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم کہتے ہیں کہ لبنان بالآخر ایک آزاد ریاست ہے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ خود مختاری باقی رہے گی۔ یہ درست نہیں کہ کوئی آئے اور لبنان پر شرائط عائد کر دے۔ وہ کل 12 تجاویز لائے اور کہا کہ آپ کے پاس جواب دینے کے لیے 5 دن ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ تجاویز کی عمومی شکل ہے۔ میں مزید کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اے لبنانی حکومت، یہ ہمارا مجوزہ منصوبہ ہے اور ہم اس بارے میں آپ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ہم خلیج تعاون کونسل کے رکن ہیں اور ہم لبنان سے محبت کرتے ہیں اور ہماری چند ایک تجاویز ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں آپ سے ان کا مطالبہ کرنا چاہیے، لہذا یہ اچھا ہے کہ ہم بات کریں اور ایک لبنانی عرب یا لبنانی خلیجی میکانزم قائم کریں۔ ہمیں اس قسم کے مذاکرات سے کوئی مسئلہ نہیں، ہم کوئی موقف اپنانا نہیں چاہتے کہ حکومت سے کہیں کہ گفتگو لبنانی عرب یا لبنانی خلیج فارس کی طرف نہ مڑ جائے بلکہ اس کے الٹ ہو اور بات کریں، حتیٰ کہ لبنانی سعودی اور لبنانی یا اماراتی جو چاہیں وہ مذاکرات کریں، کیونکہ مکالمے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے مکالمے کی یہ شکل اس سے کہیں بہتر تھی کہ ایک شخص دوسرے شخص کا امتحان لے اور اس سے جواب طلب کرے کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔ لبنان کے بارے میں یہ موقف مناسب نہیں۔ جب ہم اس موضوع کو دیکھتے ہیں تو ہم بات چیت کے حق میں ہیں کہ لبنانی حکومت بات چیت کرے، اگر ہم سے مذاکرات کا حصہ بننے کو کہا جائے تو یہ قابل بحث ہے، مطلب یہ ہے کہ میں اور میرے بھائیوں نے اس بارے میں زیادہ نہیں سوچا بھی۔
موجودہ مسائل کے بارے میں بات کریں۔
کہا جاتا ہے کہ خلیج فارس کے ممالک اور عرب ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں، اچھا ہے چلو بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ میرے دو سوال ہیں، ان تجاویز کے اندر لبنان میں سعودی مداخلت کی کوئی روک تھام نہیں ہے، کیا کوئی ہے جو یہ بات کرے کہ سعودی عرب لبنان میں مداخلت کر رہا ہے یا نہیں؟ سب جانتے ہیں کہ سعودی عرب لبنان میں مداخلت کر رہا ہے، سعودی عرب لبنان میں مداخلت کرتا رہا ہے، متحدہ عرب امارات لبنان میں مداخلت کرتا ہے، خلیج فارس کے ممالک لبنان میں مداخلت کرتے ہیں، دوسرے عرب ممالک بھی لبنان میں مداخلت کرتے ہیں، ساری دنیا مداخلت کرتی ہے۔ جب آپ لبنان اور لبنانیوں سے آتے ہیں یا کسی لبنانی سے کہیں کہ وہ عرب ممالک کے معاملات میں مداخلت نہ کرے تو میں کہتا ہوں کہ ہم متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور کسی دوسرے ملک میں مداخلت نہیں کریں گے، لیکن اگر ہم یمنیوں کے ساتھ کھڑے ہیں جن لوگوں پر جنگ مسلط کی گئی ہے تو یہ ان کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں ہے، انہوں نے یمنیوں کے خلاف سخت جنگ شروع کی ہے، میں یہاں یمن کے مظلوم عوام کی حمایت کرتا ہوں، میں سعودی عرب کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا، یہ سعودی عرب ہی تھا کہ جس نے یمن پر حملہ کیا اور یمنی سعودی عرب کی طرف نہیں گئے، ہم کسی کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے۔ آپ نہ صرف لبنان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں بلکہ خطے کے ممالک کے اندرونی معاملات میں بھی مداخلت کر رہے ہیں، آپ شام میں مداخلت کر رہے ہیں اور اسے جاری رکھے ہوئے ہیں، آپ نے شام میں 10 سالہ جنگ شروع کر رکھی ہے، کیا یہ مداخلت نہیں ہے؟ آپ عراق میں ہر گھنٹے کے بعد مداخلت کرتے ہیں، لیبیا تیونس میں مداخلت کر رہے ہیں، آپ یمن میں جنگ اور سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، آپ سوڈان میں مداخلت کرتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے جو کوئی لبنانی حکومت سے یا لبنانی پارٹی سے چاہتا ہے کہ اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کی جائے تو اسے اپنے آپ سے شروع کرنا چاہیے، یہ مسئلہ قابل بحث ہے، یعنی اگر میں لبنانی ہوں اور میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں تو کوئی حرج نہیں، آؤ اور میں آپ سے متفق ہو جاتا ہوں، آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی جائے کہ جس میں پہلے سے ہی میرا کوئی عمل دخل نہیں، یہ قابل بحث ہے، آپ بھی ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں، کیا تم مانتے ہو یا نہیں؟ ہمیں صرف ایک فریق نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے لیے حکم دیا جاتا ہے، پہلا مقدمہ، دوسرا مقدمہ، زبانی حملے، پوری لبنانی حکومت، لبنانی عوام، صدر سے لے کر نیچے تک، خلیج فارس ممالک سے وابستہ میڈیا، اخبارات اور خلیج فارس کی سائبر فوجوں کے موضوع کو ہم نے ان کی تجاویز میں نہیں دیکھا، ہم نے تو بس یہ دیکھا کہ لبنان میں کوئی سانس نہ لے، لبنان میں کوئی منہ نہ کھولے، لبنان میں کوئی ایک لفظ بھی نہ بولے اور نہ لکھے، لیکن وہ خود کیا کر رہے ہیں؟ اس مسئلے پر بحث ہونی چاہیے، خاص طور پر مقاومت کے مسئلے پر اور بین الاقوامی قراردادوں کے حوالے سے، اگر میں عربوں کے ساتھ بیٹھ کر انہیں بتاؤں کہ اچھا مقاومت کے ہتھیاروں اور قرارداد 1559 اور یہ کہ لبنان دھمکیوں اور خطرے کے دائرے میں ہے، نیز یہ سمندری سرحدوں اور تیل و گیس وغیرہ کا مسئلہ اور اسرائیل کی دھمکیاں اور یہ کہ آپ ہمیں کیا متبادل دے رہے ہیں، ان سب سوالوں کا ہمیں جواب چاہیے، یعنی خلیج فارس کے ممالک ہونے کی حیثیت سے آپ کے پاس کیا متبادل راستہ اور رائے حل ہے؟ ہم اپنے ملک کی حمایت کرتے ہیں، ہمارے لیے متبادل راہ متعارف بتاؤ، در حقیقت وہ عقلی نہیں ہے اور ان کے پاس کوئی متبادل رائے حل نہیں ہے. وہ جو کچھ چاہتے ہیں وہی ہے جو میں نے بتا دیا. مقاومت کے میزائل سنبھالنے کی جگہ, میزائلوں کی تعداد, اور اس سلسلے میں جو حفاظتی اقدامات اٹھائے گئے ہیں, ان میں سے کوئی بھی انہیں کچھ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اس سطح پر ان کے بارے میں بات کرنا مبالغہ آرائی ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ ہم لبنان میں ہدف دار میزائلوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے جنگ کی ضرورت ہے اور محدود فوجی کاروائیاں کافی نہ ہوں گی. کسی بھی صورت میں, فوجی آپریشن کی صورت میں, لبنانی حکام کی جانب سے مناسب, سخت اور عبرت ناک رد عمل ہوگا. ہم آخری اسرائیلی بمباری میں بھی خاموش نہیں رہے, جس میں اس نے خالی جگہوں کو نشانہ بنایا. تو اہم مقامات پر بمباری کے جواب میں ہم کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسرائیل عملی طور پر ایسا کر سکتا ہے یا نہیں. اس سے ہٹ کر یہاں ہم نظریاتی سطح پر دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح چاہتے ہیں کہ ہمارے میزائل صلاحیت کا مقابلہ کرتے ہوئے اسے تباہ کر دیں. ہم اپنے ملک کی حمایت کرتے ہیں. اگر وہ ہمارے ہتھیار چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی متبادل پیش کریں. در حقیقت ان کے پاس کوئی منطق, کوئی متبادل, کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں. وہ صرف وہی چاہتے ہیں جو میں نے گفتگو کے آغاز میں کہا تھا. اب تک لبنان میں مقاومت کے خلاف فوجی جنگ بے نتیجہ رہی ہے, اور ہم سب نے اسے 2006 میں دیکھ لیا. حزب اللہ کے خلاف انٹیلیجنس آپریشنز ایک دن کے لیے بھی نہیں رکے, اور وہ پھر بھی مقاومت کو روک نہیں سکے. وہ سیاسی دباؤ کے باوجود کامیاب نہیں ہوئے, اس لیے معیشت اور معاش کے مسئلے کی طرف متوجہ ہوئے. اقتصادی مسائل کا الزام حزب اللہ پر ڈالا, اور پھر عوام سے کہا کہ اگر آپ کو روٹی چاہیے تو مقاومت کے ہتھیاروں کو حوالے کروا دو. حزب اللہ لبنان خلیج فارس اور عرب ریاستوں کے ساتھ لبنانی حکومت کے مذاکرات کی مخالفت نہیں کرتی. ہم ان سے منطقی بات کرتے ہیں اور لبنان کے قومی مفادات کی بنیاد پر ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں.
آپ کے خیال میں یہ مسئلہ بحث کے لیے اٹھایا گیا ہے یا اس میں زبردستی ہے؟ یعنی اگر ایسا نہ کیا گیا تو پابندی لگیں گی؟
پابندیاں ہیں, اور مزید پابندی کے لیے کچھ نہیں بچا. انہوں نے وہ سب کچھ کیا جو وہ کر سکتے تھے, اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس تجویز کو لانے والا وہی شخص ہے جو ہمیں خبر دیتا ہے, اور اب مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں.
وزیر اعظم سعد حریری کے انتخابات میں حصہ نہ لینے اور المستقبل کے ساتھ سیاسی تعاون ختم کرنے سے کیا آپ کے خیال میں اس اقدام کا لبنان میں انتخابی عمل اور سیاسی منظرنامے پر کوئی اثر پڑے گا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ ایک خلا پیدا کرے اور سنی اعتدال پسندوں کو انتہا پسندی کی طرف لے جائے؟
ہم کوئی بیان یا موقف جاری نہیں کرتے, کیونکہ سعد الحریری کا موقف سامنے آنے کے بعد ہر طرف زبانی نیلامی کا بازار گرم ہے. جن دنوں وہ یہاں تھے, ہم نے کچھ باہمی دوستوں سے رابطہ کیا تھا, اور میں نے سعد حریری کے فیصلے کا اعلان ہونے سے پہلے, جس کی ہمیں پہلے سے خبر تھی, ایک مشترکہ دوست کو پیغام بھیجا تھا جس میں ہم نے اسے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کو کہا تھا. ہم نے میڈیا میں ایسا کچھ نہیں کہا کہ جس کی بنا پر کہا جائے کہ حزب اللہ چاپلوس ہے یا منافق ہے, حالانکہ حقیقتاً ہماری جماعت ایسا نہیں کرتی, یا کہا جائے کہ حزب اللہ حالات سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے, یا سنی زمینوں پر قبضے کی کوشش کر رہی ہے, یا سنی بھائیوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, جیسا کہ پہلے ہمارے بعض موقف اختیار کرنے پر کہا گیا تھا. ہم کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ افسوسناک ہے, ہمیں امید تھی کہ ایسا نہیں ہوگا, لیکن ایسا ہوا. کیا یہ انتخابات پر اثر انداز ہوگا؟ جی بالکل, المستقبل جیسی بڑی سیاسی جماعت کی عدم موجودگی کے اثرات دور رس ہوں گے. ابھی تک کوئی واضح نقطہ نظر نہیں ہے. المستقبل کے پارلیمانی انتخابات سے دستبرداری کے بعد کیا ہوگا, یہ جاننے کے لیے ہمیں کچھ دیر انتظار کرنا ہوگا. اعتدال کا موضوع اور انتہا پسندی کے راستے کھولنے کی بات کرنا میری رائے میں بہت مبالغہ آمیز ہے. عام طور پر لبنان میں ہمارے سنی بھائیوں کا کردار معتدل رہا ہے. ان کی اپنی ثقافت اور مخصوص ساخت ہے. جو انتہا پسندی پیدا ہوئی ہے وہ محدود سطح پر تھی, اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بے ساختہ واقعہ ہوئی تھی. اس لیے اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ لبنانی سنی بھائی اعتدال پسندی سے انتہا پسندی کی طرف بڑھیں گے, نہ ہی ایسا ہے. ہماری تشویش یہ ہے کہ جب اتنی بڑی پارٹی اس طرح پیچھے ہٹے گی تو اس سے ایک قسم کی مایوسی پیدا ہوگی, اور ملک کی مجموعی سرگرمیوں کو دھچکا لگے گا. اس سے اتحاد اور نئے سیاسی ماحول پر بھی اثر پڑے گا. جی ہاں, یہ متاثر کن ضرور ہے, لیکن کوئی آئے اور لبنانی سنی بھائیوں پر یہ الزام لگائے کہ انتخابات سے اس سیاسی دھارے کا نکلنا جو یقیناً سیاسی میدان میں واپس آ سکتا ہے. لبنان کے ایک وسیع سنی برادری حصے کو انتہا پسندوں اور تکفیریوں کے ساتھ تسلط کی طرف لے جائے گا ایک کھلی مبالغہ آرائی ہے، چاہے اس کی کوئی مثال بھی نہ ہو. سنی بھائیوں کے پاس رہنما، علماء، دائرہ کار، ماہرین اور تحقیقات و تجزیات موجود ہیں، لہذا ہمیں اس کی فکر نہیں ہے.
حزب اللہ کے منصوبے اور وہ نعرے جن کے ساتھ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، نیز حزب اللہ کو انتخابات میں شکست دینے اور مقاومت کو غیر مسلح کرنے کے حوالے سے دشمنوں اور مخالفین کی طرف سے کیے جانے والے شدید حملوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، آپ انتخابات کو کس طرح دیکھتے ہیں؟
گزشتہ انتخابات کی طرح ہمارے دوستوں کی جانب سے طے کیے جانے والے نعروں کا باضابطہ اعلان کیا جائے گا. مثال کے طور پر، ہم مل کر ملک بنائیں گے، ہم مدد اور تعمیر جاری رکھیں گے، یا ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ، یا اس جیسے جملے. پارلیمنٹ اور اس کے انتخابات میں ہماری موجودگی کی بنیاد ہمیشہ واضح اور طے شدہ اصولوں پر ہوتی ہے. پہلے ہمارا نعرہ مقاومتی منصوبوں کی حمایت تھا، یقیناً یہ نعرہ اور یہ مسئلہ اب بھی باقی ہے، لیکن آج بعض جماعتوں کا نعرہ مقاومت کے خلاف جنگ ہے. شاید کہ 2018 یا 19 میں یہ نعرہ زیادہ واضح نہ تھا، لیکن موجودہ انتخابات میں یہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے. کچھ عوام میں کہتے پھرتے ہیں کہ ان کا انتخابی منصوبہ قرارداد 1550 کو نافذ کرنا ہے، یا ہمارا انتخابی منصوبہ مقاومت کو غیر مسلح کرنا ہے. اس لیے پارلیمانی انتخابات میں ہم ایسے حملوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں جن کا اصل عنوان مقاومت کے خلاف جنگ اور مقاومت کو غیر مسلح کرنا اور اس کا محاصرہ ہے، لیکن در حقیقت مقاومت کا ساتھ دینا ملک کا ساتھ دینا ہے. ہم لبنانی عوام اور ووٹرز سے کہتے ہیں کہ آئیں اور ہمارا ساتھ دیں. یہ مقاومت جو آپ کی حمایت کرتی ہے، آپ کو پارلیمنٹ اور حکومت میں سیاسی طور پر اس کی حفاظت کرنی ہوگی. یہ ضروری ہے کہ ایوان نمائندگان میں مقاومت کے بہت سے دوست ہوں. آج مقاومت کے دوست اور دشمن ہیں، اور کچھ لوگ غیر جانبدار ہیں، یعنی وہ نہ مقاومت کے ساتھ ہیں نہ اس کے مخالف ہیں. اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ آج دو گروہ ہیں، کیونکہ کچھ مقاومت کے حامی ہیں، کچھ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ مقاومت کے خلاف ہیں، اور کچھ غیر جانبدار ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر مقاومت ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں، اور اگر نہ ہوتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم اس گروہ کو دشمن نہیں سمجھتے، نہ ہی اسے مقاومت کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں. یہ زمرہ 8 مارچ اور 14 مارچ کے زمروں سے مختلف ہے. دوسری طرف ایوان نمائندگان میں ہماری موجودگی عوام کے مفاد کی خدمت میں ہے. گزشتہ برسوں میں پارلیمنٹ میں ہماری کوششیں اسی سمت میں رہی ہیں. پارلیمنٹ میں ہماری موجودگی صدر کے انتخاب اور حکومت کی تشکیل پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، اور یہ دو اہداف کی خاطر ہے. پہلا، اس مقاومت کی حمایت کرنا جو اسرائیلی دھمکیوں اور عزائم کے خلاف ملک کو محفوظ بنا رہی ہے. دوسرا، حکومت کی تعمیر نو اور اقتصادی صورتحال اور عوام کے مفاد سے متعلق اندرونی مسئلہ ہے.
ہم مسئلہ فلسطین پر سمجھوتے کے عمل کا مشاہدہ کر رہے ہیں. اسرائیلی پریزیڈنٹ آئزک ہرزوگ اور ڈیفنس منسٹر بینی گانٹس نے متحدہ عرب امارات اور بحرین کا سفر کیا ہے. ہمیں سمجھوتوں کے عمل کا سامنا ہے. آپ کی رائے میں یہ عمل دونوں فریقوں کے لیے کس حد تک فائدہ مند ہے، اور سمجھوتوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟
صہیونی حکومت کا سمجھوتے سے کیا مقصد ہے؟ وہ فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. اس حکومت کے لیڈر سبھی کے سب اسی کے پیچھے ہیں. انہوں نے عالمی برادری کو یہ بھی باور کرایا ہے، کیونکہ عالمی برادری فلسطینی سرحدوں کے اتحاد اور اس کے تشخص کی پرواہ کیے بغیر دونوں ممالک کے حل پر توجہ دے رہی ہے. فلسطین کا ملک ایک واحد اکائی ہے جس کا اپنا جغرافیہ، ایک اقتدار اعلیٰ، اپنا آسمان، بندرگاہ، ہوائی اڈہ اور ایک فوج ہے، اور یہ ایک الگ بات ہے. لیکن دو ریاستوں کا اصول، یہ حکومت دو ریاستوں کی بات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور کہتی ہے کہ اس کا حل فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی تعمیر ہے. لیکن وہ غزہ کے بارے میں رواداری سے کام لیتی ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ غزہ کے لوگ غزہ میں اپنی حکومت بنا سکتے ہیں. تاہم مغربی کنارہ ایک آزاد جغرافیائی اکائی نہیں ہے، بلکہ محض ایک خود مختار ادارہ ہے. ایک میونسپلٹی جتنا لمبا چوڑا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور اس خطے کا فلسطین سے کوئی جغرافیائی تعلق نہیں ہے۔ اسرائیلیوں کے رائے حل کا یہی مطلب ہے۔ بیرون ملک فلسطینیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ میزبان ممالک میں رہیں گے اور وہاں کی شہریت حاصل کر لیں گے، یہاں تک کہ بہت سے ممالک فلسطینیوں کو اپنی طرف ہجرت کرنے کی ترغیب دیتے ہیں اور انہیں شہریت، رہائش اور روزگار کے مواقع دیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کے بچے وہیں پروان چڑھتے ہیں اور خود کو وہیں کا محکوم سمجھتے ہیں اور رفتہ رفتہ فلسطین کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن یہ مقصد ابھی تک پورا نہیں ہو سکا ہے، اور اس کی ایک وجہ بیرون ملک فلسطینیوں کا اندرون ملک فلسطینیوں کے ساتھ قوی رابطہ ہے، نہ صرف مغربی کنارے بلکہ غزہ 48 علاقے کے اندر بھی ایسا ہی ہے، جہاں کچھ لوگوں کو امید تھی کہ وہ اپنی شناخت بدل لیں گے اور فلسطین کو مکمل طور پر چھوڑ دیں گے۔ آپریشن شمشیر قدس کے تجربے نے اس حقیقت کو ثابت کر دیا۔ اسرائیل چیزوں کو اس سمت میں لے جانے کا ارادہ رکھتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ جب میں عرب ممالک کے ساتھ سمجھوتا کرنے جاؤں گا اور ان کے ساتھ اقتصادی، سیاسی، سفارتی تعلقات قائم کروں گا تو فلسطینی اکیلے رہ جائیں گے اور وہ کچھ نہیں کر سکتے، انہیں مطمئن رہنا ہوگا۔ جیسا کہ ٹرمپ نے کہا، ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے ساتھ جو اسرائیلی ان کے سامنے پھینک رہے ہیں اس پر رضامند ہو جاؤ، جبکہ ایک بھی فلسطینی ان اسرائیلی ٹکڑوں سے مطمئن اور رضامند نہیں ہوگا۔ اسرائیلی وقت کا کھیل کھیل رہے ہیں، مایوسی کا کھیل، اس لیے یہاں وہ تعلقات کو معمول پر دکھا کر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور ایک ایسا اتحاد بنانا چاہتے ہیں جو مقاومت کا مقابلہ کر سکے۔ میرا ماننا ہے کہ نارملائزیشن کے ذریعے اصل خطرہ فلسطینی عوام کو نا امیدی اور مایوسی کی طرف لے جانا ہے۔ میں یہاں تک کہ بعض اوقات قدسی الخلیل میں ہونے والے مظاہروں میں بھی دیکھتا ہوں کہ کچھ بستیوں کے لوگ آتے ہیں اور عربوں سے کہتے ہیں کہ بیچ دو، ہم اب دبئی اور منامہ میں ہیں اور پھر ہم ریاض جائیں گے۔ یہ سب کچھ اسی جنگ کے اندر ہے۔ نارملائزیشن کا بنیادی مقصد فلسطینی عوام کو مکمل نا امید، مایوس، افسردہ، ناکام اور شکست خوردہ ہونے کا احساس دلانا ہے۔ ایک طرف فلسطینی عوام پرعزم ہے، جانساری کر رہے ہیں اور قابل لوگ ہیں، اور دوسری طرف عرب عوام میں اب بھی بحث جاری ہے۔ آپ سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس معاملے کی حمایت میں ٹویٹس ہو رہی ہیں۔
افریقی یونین میں مبصر کی حیثیت سے صہیونی حکومت کو مسترد کرنے کے حوالے سے الجزائر کا بھی ایک اہم موقف ہے۔ کیا الجزائر کے اس موقف کا صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی مخالفت پر اثر پڑا ہے؟
بلا شبہ یہ موقف قابل تحسین ہے، اور الجزائر سے یہی توقع کی جاتی ہے کہ جو فلسطین کا بھرپور دفاع کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ بات الجزائر کے سربراہی اجلاس میں مسئلہ فلسطین پر بات کرنے سے واضح ہوتی ہے۔ اور افریقی ملک نے جلسے کا عنوان فلسطین کے نام پر رکھ کر دوسرے عرب ممالک کو شرمندہ کر دیا۔ الجزائر جانے والے فلسطینی گروپوں اور وفود کو اکٹھا کرنے کی کوشش اور اس مسئلے پر جو ملاقاتیں ہوئیں، ہم عرب دنیا کے ایک اہم اور با اثر ملک الجزائر کی مسئلہ فلسطین کی طرف واپسی دیکھ رہے ہیں اور افریقی یونین میں اس کے مقام کی بحالی کو دیکھتے ہیں۔ الجزائر کی جانب سے شام کے مسئلے پر جو کوشش کی گئی، تعلقات کی بحالی اور شام کی عرب لیگ میں واپسی کی ایک اہم واقعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اقوام کی امید باقی ہے، اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پہ لانا کبھی کام نہیں آئے گا۔ یہ نارملائزیشن صرف ریڈیو، ٹیلی ویژن اور الیکٹرانک فوجوں کے ذریعے سوشل میڈیا پہ کی جا رہی ہے۔ عرب اور مسلمان ممالک کے لیے یہ محض ایک خیال ہے اور یہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ اس کا واحد مقصد فلسطینی عوام میں مایوسی پھیلانا ہے، جو انشاءاللہ کبھی پورا نہیں ہوگی۔
یمن کے مسئلے پر یمنی فوج، عوامی کمیٹیوں اور انصار اللہ تحریک کی جانب سے متحدہ عرب امارات پر حملوں میں تبدیلی آئی ہے۔ یہ تبدیلی بین الاقوامی ہلچل کا باعث بنی ہے، اور بین الاقوامی، علاقائی، عرب اور دیگر ممالک نے اس کی مذمت کی ہے۔ آپ اس تبدیلی پر کیا تبصرہ کریں گے؟ کیا یہ یمن کے خلاف جارحیت کے عمل کو متاثر کرے گی؟
ہم پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ انصار اللہ تحریک نے 7 سال پہلے ایسا نہیں کیا تھا۔ انصار اللہ نے اپنے ترجمان، یمنی فوج کے ترجمان اور انصار اللہ قیادت کے ذریعے اعلان کیا تھا کہ متحدہ عرب امارات کی واپسی اور یمنی جنگ میں اس کی شمولیت اور اس کی اس جنگ میں شرکت پر جوابی کارروائی ہوگی، اور یہ رد عمل تب تک جاری رہے گا جب تک متحدہ عرب امارات اس راستے پر گامزن رہے گا۔ عرب امارات کے ساتھ حل آسان ہے۔ اس کا حل یہ تھا کہ گزشتہ سالوں میں وہ جنگی عمل کو چھوڑ کر نکل جاتے اور اس میں مداخلت نہ کرتے. یہ وہی بات ہے جو عبد الملک حسین نے کہی تھی, میں نہیں بلکہ وہ خود فیصلہ کرنے والے ہیں. میں نے جو میڈیا سے سنا اس کے متعلق بات کر رہا ہوں. اگر متحدہ عرب امارات جنگ سے نکل جاتا ہے تو یمنی فوج اور انصار اللہ کو اس مشکل کو حل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں.
متحدہ عرب امارات کو کس نے دوبارہ جنگ میں داخل کیا؟ متحدہ عرب امارات جو پیچھے ہٹ گیا تھا, آپ کے خیال میں اس کے دوبارہ داخلے کا مقصد کیا ہے؟ کیا اس نے خود فیصلہ کیا تھا یا اسے ایسا کرنے پر مجبور کیا گیا؟
یقینی طور پر اسے مجبور کیا گیا ہے. اس مسئلے کا اگر مختصراً تجزیہ کرنا چاہیں تو ہم معارف کا مسئلہ اٹھا سکتے ہیں جو کہ فوج اور عوامی کمیٹیوں کے کنٹرول میں ہے. محققین اور امریکی حکام نے اعلان کیا کہ اگر معارف ہاتھ سے نکل گیا تو سعودی عرب اور امریکہ ہار جائیں گے, یہ جنگ ہار جائیں گے. یہ وہی طاقت کا توازن ہے, اسی لیے شہر معارف کا ہاتھ سے نکلنا ٹھیک نہیں. اس کا مطلب یہ کہ معارف شہر کا یمنی افواج کے ہاتھوں آزاد ہونا ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. یہیں سے فوجی دباؤ شروع ہوا, لیکن روزانہ کی بمباری بھی میدانی توازن کو تبدیل کرنے میں اب تک ناکام رہی. الحدیدہ کے ساحل پر امالقہ نامی ایک یونٹ تھی جو کہ متحدہ عرب امارات سے وابستہ ہے اور اس ملک کی طرف سے مالی امداد کی جاتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ وہی یونٹ تھا جس نے متحدہ عرب امارات کو مداخلت کرنے کو کہا تھا. یمن میں سعودی اور ان کے حامی کبھی بھی اکیلے معارف کا کام تمام نہیں کر سکتے تھے, اس لیے ایک رکن کو اس معاملے میں داخل ہونا تھا. کچھ ہی بات مالکا یونٹ ساحل سے صوبہ شبوہ کی طرف چلا گیا اور وہاں انصار اللہ کے ساتھ ایک نیا محاذ کھول دیا تاکہ معارف میں موجود کرائے کے فوجیوں پر دباؤ کم کیا جا سکے اور وہ اس کی طرف پیش قدمی کرنے کے قابل ہوں. انصار اللہ نے کہا کہ متحدہ عرب امارات نے نہ صرف مسلح گروہوں کو ہر قسم کے اسلحے, سہولتوں اور رقم کے ساتھ جنگ میں داخل نہیں کیا بلکہ خود بھی جنگ میں اترا ہے. متحدہ عرب امارات ڈرون اور فضائیہ کے ساتھ شبوہ میں داخل ہوا ہے. معارف میں امریکہ اور سعودیہ کی شکست کی ایک اور وجہ بنی کہ انہوں نے سوچا کسی دوسرے کو بھی یمنی فوجوں کے ساتھ جنگ میں شامل کیا جائے کہ جو فوجی طاقت کے توازن کو برقرار رکھ سکے اور انصار اللہ کی فتوحات کو روک سکے. اس لیے انہوں نے متحدہ عرب امارات کو ترجیح دی. ممکن ہے متحدہ عرب امارات نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ انصار اللہ جواب دینے سے قاصر ہے, جبکہ یہ بات علاقائی مسائل اور تعلقات کے بارے میں ان کی غلط فہمی اور لا علمی کی علامت ہے. غلط اندازہ غلط نتائج کا باعث بنتا ہے. انہوں نے غلطی سے ہی سوچا کہ انصار اللہ جب کوئی محاذ کھولنا چاہے یا رد عمل ظاہر کرنا چاہے یا معاہدہ کرے یا پیچھے ہٹنا چاہے تو اسے ایران سے اجازت لینا ہوتی ہے. یہ اندازہ بالکل درست نہیں. یہ فیصلہ انصار اللہ کی قیادت نے کیا تھا. میں یقین سے کہتا ہوں کہ انصار اللہ کے تمام اتحادی دوست اور روحانی و سیاسی حامی, خاص طور پر ایران, اس فیصلے سے واقف تھے. جیسا کہ جب بمباری ہو رہی تھی تو اس سے اماراتی آگاہ تھے.
اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج امریکی تحفظ موجود ہے. انہوں نے کہا کہ امارات کی حفاظت کی خاطر اینٹی میزائل ڈسٹروئر کول, F-22 اور دوسری مدد بھیجی جائے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کی یہ پوزیشن جنگ کے دوران اثر انداز ہو سکتی ہے؟
اس سے پتہ چلتا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں کس حد تک گھبراہٹ, خوف اور الجھن پیدا ہوئی ہے. جہاں امریکی انہیں کئی دہائیوں سے جہاز, فضائیہ, ٹیکنالوجی وغیرہ اور سب کچھ دے رہے ہیں, وہ امریکیوں, برطانویوں, فرانسیسیوں اور جرمنوں سے ہتھیار لیتے ہیں اور وہ دنیا کے تمام ممالک سے ہتھیار اکٹھے کرتے ہیں اور پھر پہلے ہی مارکہ آرائی میں دنیا سے مدد مانگتے ہیں, جس سے اماراتیوں کی کمزوری واضح ہو جاتی ہے. ایک عام کہاوت ہے کہ جس کے پاس شیشے کا گھر ہو وہ لوگوں پر پتھر نہ پھینکے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ متحدہ عرب امارات شیشے کا ملک ہے اور اس میں شیشے کے شہر ہیں, اور جب یہ ملک شیشے کا بنا ہے تو وہ اس جنگ میں کیوں شامل ہوئے؟ انصار اللہ نے پہلے دن سے اعلان کیا تھا کہ اسے امارات سے کوئی سروکار نہیں. یہ اماراتی ہی تھے جنہوں نے پہلے یمن پر حملہ کیا. حقیقت میں جو چیز عرب امارات کو تحفظ فراہم کر سکتی ہے وہ اس کا یمن سے انخلا اور دوسرے عرب معاملات میں مداخلت نہ کرنا ہے.
شام کے معاملے میں دہشت گردی سے لڑنے اور لبنان کی حفاظت کی خاطر حزب اللہ شام میں داخل ہوئی اور ایسا کرنے میں کامیاب رہی. حزب اللہ کب تک شام میں رہے گی؟ کیا واپسی کے لیے کوئی وقت معین ہے؟
شام میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک عظیم عالمی جنگ نیز علاقائی خطرناک جنگ ہوئی ہے, لیکن بے نتیجہ ختم ہو گئی ہے. تاہم شام میں اب بھی بہت سی چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ شمالی شام میں دسیوں ہزار ملیشیا اور مسلح گروہ موجود ہیں, جن میں انتہا پسند اور تکفیری گروہ اب بھی موجود ہیں جو سب کے لیے خطرہ سمجھے جاتے ہیں. امریکہ شام کے شمالی علاقوں میں لوٹ مار کر رہا ہے، فرات کے مشرق میں امریکی کیا کر رہے ہیں؟ سب جانتے ہیں کہ وہ تیل اور گیس چوری کر رہے ہیں۔ امریکہ فرات کے مشرق میں تیل اور گیس چوری کرتا ہے۔
امریکی افواج عراقیوں کی درخواست کے مطابق عراق کی سرزمین سے نہیں نکلیں۔ اب امریکی افواج کے انخلاء کے کیا حالات ہیں، خاص طور پر جب آپ نے مقاومت کی طرف سے اعلان کیا کہ سارے امریکی فوجی خطے سے نکل جائیں؟ اس کے بعد تو آپ بھی اس مسئلے میں شامل ہو گئے ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
یہ موقف عراقیوں نے اختیار کیا ہے اور وہ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ دو عظیم کمانڈروں حاج قاسم سلیمانی اور حاج ابو مہدی مہندس، اللہ ان پر رحمت فرمائے، ان کی شہادت کے بعد بغداد میں لاکھوں افراد نے مظاہرے کیے، جن میں عراق سے غیر ملکی افواج کے انخلاء کا مطالبہ واضح تھا۔ عراقی پارلیمنٹ نے بھی قانون پاس کیا اور عراقی حکومت اس قانون کی پیروی کی ذمہ دار تھی جس پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ عراقی پارلیمنٹ، نئی حکومت، موجودہ کابینہ، عراقی عوام اور مقاومتی دھڑے سب یہی چاہتے ہیں۔ یہ ان کا فیصلہ ہے اور انہیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس مسئلے سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے۔ عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کا فیصلہ عراقی عوام کے لیے فیصلہ کن مرحلہ ہے اور وہ اسے جس طرح چاہیں نافذ کر سکتے ہیں۔ پارلیمنٹ، حکومت، سیاسی دباؤ، عوامی مظاہرے، عوامی دباؤ یا مقاومتی دھڑے، یہ ان کا اندرونی مسئلہ ہے۔
عراقی جماعتوں کے درمیان اختلافات کو حل کرنے میں، خاص طور پر عراقی حکومت کی تشکیل کی راہ میں حائل رکاوٹوں کے بارے میں حزب اللہ کا اب تک کیا کردار رہا ہے اور آپ نے اس سلسلے میں کیا اقدامات کیے ہیں؟
ماضی میں اور اب بھی اپنی پرانی دوستیوں اور تعلقات کی بنیاد پر، سن 2000 سے پہلے اور عراقی حکومت کے خاتمے کے بعد، ہماری عراق کی بہت سی سیاسی قوتوں، شخصیات اور حکام کے ساتھ وسیع تعلقات اور مضبوط دوستی رہی ہے۔ اسی بنا پر بعض اوقات ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق بحرانوں کو حل کرنے کے لیے اتحاد کی خاطر مختلف نظریات کو یکجا کرنے میں زیادہ سے زیادہ مدد کریں۔ ہم صرف اس تناظر میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔
بحرین میں ہونے والی جارحیت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جارحیت کے اس سائے میں بحرینی عوام اپنے مطالبات حاصل کر سکتے ہیں؟
جہاں تک بحرین کا تعلق ہے تو واضح ہے، اگر اس ملک کے عوام کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کی اجازت دی جائے تو وہ 14 فروری کو انقلاب یا تحریک یا بغاوت یا جو آپ اسے کہیں، ان وسیع پیمانے پر ہونے والے مظاہروں میں وہ ضرور اپنی رائے کا اظہار کرتے۔ لیکن بحرین میں جو کچھ ہوا وہ شدید ظلم و جبر تھا۔ مظاہرین کا قتل عام، علماء کرام، رہنماؤں، معززین کی گرفتاری، ہزاروں جوان اور خواتین جیلوں میں اذیتیں، شہریت سے محروم بہت سے بحرینی شہریوں کو بے دخلی اور بحرین سے باہر کی فورسز سے مدد طلب کرنا، یعنی شیلڈ آف دی آئی لینڈ فوجی اتحاد اس کام میں شامل تھا۔ بحرینی فوج، پولیس اور حفاظتی ادارے بحرین میں برطانیہ کے ماتحت کام کر رہے ہیں۔ وہ بے دفعہ شہریوں سے نمٹنے پر راضی نہیں ہوئے، انہوں نے شیلڈ آف دی آئی لینڈ فوجی اتحاد کا استعمال کیا، جو ایک باقاعدہ فوج ہے جو سعودی بحرینی پل سے فوجیوں کے ذریعے ٹینکوں اور فوجی ساز و سامان کو گزارتی ہے، اور ابھی تک یہ اتحاد قائم ہے۔ ان کا خیال تھا کہ انہوں نے فوجی آپریشن اور ظلم و جبر سے یہ مسئلہ حل کر دیا ہے، اور وہ بھی ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے مسلح حملے نہیں کیے تھے، صرف مظاہرہ کیا اور پرامن احتجاج کرتے ہوئے آگے بڑھے اور امن قائم رکھنے پر تاکید کرتے رہے۔ گزشتہ تقریباً 10 سال میں شاید ہی کسی نے بوتل بم چلائے ہوں یا گولی چلائی ہو، اگر ایسا ہوا تو یہ ایک انفرادی عمل تھا۔ بحرینی تحریک واضح طور پر ایک مقبول عوامی تحریک تھی، لیکن انہیں اپنی رائے کا اظہار کرنے کا موقع نہیں ملا۔ بہرحال اسے سخت دبایا گیا کیونکہ اپوزیشن لیڈر یا تو باہر تھے یا جیلوں میں۔ اچھا، کیا یہ مایوسی کی وجہ ہے؟ نہیں، آخرکار بحرینی عوام اپنے حقوق، اپنے مسائل اور بعض مواقع پر لگائے جانے والے نعروں پر باقی اور پرعزم ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ جابرانہ اقدامات، پولیس کی موجودگی، قتل و غارت گری اور قید و بند کی ثبوتوں کے باوجود سڑکوں پر ہیں، فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی، یمنی عوام کے ساتھ یکجہتی، ان جیسے مواقعوں پر وہ سڑکوں پر نکل آتے ہیں۔ وہ متحد ہو کر اپنی جانیں خطرے میں ڈالیں گے۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی مخالفت کے معاملے کی طرح جب صیونی منامہ میں آئے تو وہ ایک گروہ سڑکوں پر نکل آیا اور نارملائزیشن کی مخالفت کا اعلان کیا۔ میرا یقین ہے کہ بحرین کے عوام کی اکثریت اس راستے کو جاری رکھنے پر اصرار کرتی ہے، لیکن احتجاج کا طریقہ اختیار کرنے اور تحریک چلانے اور وسائل و ذرائع استعمال کرنے کا انحصار موجودہ سیاسی سیکیورٹی صورتحال اور رواں حالات پر ہوگا۔
جناب سید حسن نصر اللہ، میں آپ کا حقیقی طور پر مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں اس طویل گفتگو کا موقع دیا۔ ہم نے آپ کو تھکا دیا، ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں۔ عزیز ناظرین، ہمارے ساتھ رہنے پر ہم آپ کا بھی تہے دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔